أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. یہ رکوع اس سے پہلے بھی تلاوت کیا گیا تھا اور اس میں کچھ مضامین ہیں جن کا مذاکرہ ہو رہا تھا, اس لیے دوبارہ اس کو پھر تلاوت کیا گیا. اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا, اور ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے میں اس کا جو حق ہوتا ہے اس کی رعایت کرنے کا حکم فرمایا. کہ ڈرنے کا بھی ایک حق ہوتا ہے, ایک اس کا لیول ہوتا ہے, ایک مطلوبہ اس کی سطح ہے. اس مطلوبہ سطح تک تقوی میں جانا چاہیے آدمی, وہاں تک تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مطلوبہ سطح کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس کو بہت واضح الفاظ میں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے. یہ فرمایا گیا کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اللہ ہم کو آپ کی اتنی خشیت چاہیے, اتنا ڈر چاہیے کہ ہمارے درمیان اور آپ کی جو نافرمانیاں ہیں ان کے درمیان وہ حائل ہو جائے. ہمارے درمیان اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان میں وہ پارٹیشن بن جائے, وہ تقویٰ. یعنی اتنا چاہیے اللہ پاک کا ڈر کہ آدمی کو گناہ سے بچنے کی ہمت ہو جائے, اور جب گناہ کی طرف طبیعت چلے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر حائل ہو جائے. تو میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا حساب دوں گا, اللہ کو منہ دکھانا ہے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کہیں میری قسمت خراب نہ کر دیں, ان کے ہاتھ میں ہے, میرے حالات خراب نہ کر دیں کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں ہیں, میرے بارے میں کوئی نیا ڈیسیشن نہ لے لیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے, کاروبار خراب کرنے کا فیصلہ کر دیا, کچھ مصیبت اور نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر دیا نافرمانی کی وجہ سے, کہ نافرمانی کے جو وبال ہیں، جو سزا ہے، وہ جو اس کا نتیجہ ہے، کہیں وہ مجھ تک نہ پہنچا دیا، وہ تو ستاری فرماتے ہیں، وہ تو معاف فرما دیتے ہیں، اس واسطے بچ جاتا ہے. ورنہ جس وقت آدمی گناہ کر رہا ہو تو اس وقت سزا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، پچھلی قوموں کے ساتھ میں جیسا ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا بعض مرتبہ کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نقد ان کو سزا مل گئی. اشاف و نائلہ کے بارے میں مشہور ہے، اشاف اور نائلہ یہ دو بت ہیں، یہ صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو صفا مروہ پہ چونکہ یہ دو بت تھے، صحیح ہوتی تھی صفا مروہ کی، تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ وہ اشاف و نائلہ کی وجہ سے صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں رکھے ہوئے تھے. تو پھر صحابہ کو سوال ہوا، اعتراض شبہ پیدا ہوا کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہو، وہ بتوں کی وجہ سے صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ بت تو بعد میں لے آ کے رکھے گئے ہیں وہاں پہ، صحیح تو پہلے سے ہوتی ہے وہاں. تو فرمایا کہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا اس کی صحیح کرو تم جب تم حج کرو یا عمرہ کرو. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، ان کا طواف کر لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس میں وہ غلط فہمی شامل، وہ غلط فہمی ہے، وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اشاف و نائلہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یہ جو دو بت تھے، اور یہ طواف کرتے ہوئے انہوں نے بدکاری میں مبتلا ہو گئے تھے. طواف کرتے کرتے یہ دونوں جو ہے آپس میں مل پڑے اور انہوں نے بدکاری کی تھی، تو وہی دونوں پتھر بن گئے تھے، اسی وقت اللہ نے پکڑ لیا ان. اس لیے قوموں میں ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ غلطی کی اور اللہ نے یہ بھی دپا مار دیا. تو انہی دونوں پتھروں کو ایک زمانے تک وہاں پڑے رہنے دیا گیا، پھر شیطان نے پتہ نہیں کیا ورغلایا کہ ان کی پوجا بھی شروع کر دی قوم. مشرک جو ہوتا ہے وہ عجیب عجیب چیزوں کی پوجا کرتا ہے، وہم جو بنا کرتا ہے وہ بڑا عجیب، وہم ایک بہت عجیب چیز ہے. خوش عقیدگی جو ہے اگر آدمی کے پاس توحید کا علم نہ ہو تو بڑی عجیب طریقے کی گمراہی میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہندوستان میں جو لوگ ہمارے علاقے کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو، گھوڑوں کی خبریں بنی ہوئی ہیں ان کا عرس ہوتا ہے، گدوں کی خبریں بنی ہوئی ہیں ان کا عرس ہوتا ہے. یہ سب پیر صاحب کا گھوڑا تھا تو اس کا بھی عرس ہونا چاہیے، پیر صاحب کا گدا تھا تو اس کا بھی عرس ہونا چاہیے. بتائیے کیا تعلق ہے اس کا؟ اچھا عرس میں پھر وہ سارے مراسم ہوتے ہیں کہ جناب والا قبر کو جو ہے گلاب کے پانی سے، گلاب اور کے گلاب سے دھویا جاتا ہے، سندل ملا جاتا ہے اس کو، سندل بہت مہنگی چیز ہے، اس کو خوشبو کے لیے ملتے ہیں، تو وہ سندل کی برات جاتی ہے. پھر عرس، کبھی آپ نے عرس اٹینڈ نہیں کیا ہوگا، خدا کرے کہ نہ کریں کبھی، لیکن کبھی کوئی آدمی عرس اٹینڈ کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. وہ جو سب سے بڑا متولی سجادہ ہوتا ہے وہ سندل کی ایک کشتی ہوتی ہے جس میں سندل کی لکڑی گھستے ہیں، تو وہ اس کو کشتی میں رکھتے ہیں تاکہ قبر پہ ملیں، پھر اس کے اوپر کپڑا اڑاتے ہیں، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، اس کا جلوس نکلتا ہے، وہ پورے بستی میں پھرتا ہے، لوگ تبرک کے طور پر اس میں پیسے ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، پھر جا کے وہ شاہ صاحب کی قبر پہ اس کو ملا جاتا ہے تاکہ قبر پہ خوشبو آئے، خوشبو کے لیے ہوتا ہے. مجھے بہت سے قبر، اب گھوڑے کے ساتھ میں سندل کی برات جا رہی گھوڑے کی قبر کے لیے. جب آدمی خوش فہمی میں آتا ہے نا تو بڑے عجیب حرکتیں کرتا ہے، جو جس کے ساتھ میں عقیدہ، یعنی جس کے ساتھ کبھی سزا کا معاملہ ہوا ہو وہ محبوب ہو جاتا ہے اور اس کی پوجا ہونے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا دھیان آ جائے اور اللہ کی اتنی عظمت لے لے آدمی کا دل کہ گناہ سے رکنے کی ہمت اس میں آ جائے اور ڈر پیدا ہو جائے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، یا اللہ آپ کا اتنا ڈر ہمیں چاہیے کہ جو آپ کے ہمارے درمیان اور آپ کے گناہوں کے درمیان، جو آپ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں ان کے درمیان میں وہ حائل ہو جائے. یہ فرض ہے، یہ درجہ فرض ہے تقوی کا. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور آپ کی اتنی طاعت آپ ہم کو دے دیجئے جو آپ کی جنت تک ہمیں پہنچا دے. اطاعت میں، اطاعت ایک سفر ہے، ایک جرنی ہے، اللہ پاک کی بندگی کرنا ایک سفر ہے، اس میں اتنا درجہ مطلوب ہے کہ آدمی جنت تک چلا جائے. جب اس کی موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطاعت کو اس کی جنت کی منزل قرار دے دیں. زیادہ عمر ملے یا کم عمر ملے ٹائم زیادہ, کیونکہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ میں کامل اطاعت پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتے, اس کی نیت کو دیکھتے ہیں. جس کو 5 سال کا موقع ملا توبہ کرنے کے بعد اطاعت کا, یا 10 سال کا ملا یا 20 سال کا ملا. قطب بھائی کو راستہ دے, قطب بھائی آپ ادھر آ جاؤ, بیمار ہیں آپ اس لیے دیوار کی جگہ دے دو. صالح صاحب آ گئے, شیخ صالح صاحب آپ ادھر آ جاؤ, ہمارے بزرگ مہمان ہیں. تو طاعت اتنی چاہیے کہ جنت منزل قرار دے دی جائے اس کی. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض آدمی کو بہت لمبا ٹائم مل جاتا ہے, 50 سال اس کو اطاعت میں مل گئے, 60 سال مل گئے, 70 سال مل گئے, اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چند سال ملتے ہیں, بعض کو چند مہینے ملتے ہیں, بعض کو چند دن ملتے ہیں, بعضوں کو چند منٹ ملتے ہیں, اور منزل جنت آ جاتی. آدمی مخلص ہو اور پکا ہو, ایسا بہت ہوا ہے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں ہیں, ایک مرتبہ بہت فن کے ماہر تھے, کوئی ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا, اللہ پاک نے اللہ پاک کی تائید غیبی ان کے ساتھ تھی, فن کے ماہر تھے, جری تھے بے انتہا. جس تلوار کو وہ چلاتے تھے اس تلوار کو دوسرا آدمی اٹھانا آسان نہیں تھا. تو حضرت خالد بن ولید ایک مرتبہ ایک بہت بڑے جنرل سے جہاد میں ان کی دو بدو لڑائی ہو رہی تھی. وہ اتنے فن کا ماہر تھا کہ کافی وقت گزر گیا زیر نہیں ہوا, اور خالد بھی اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی, وہ بھی زیر نہیں ہوئے, وہ بھی اپنے فن کے ماہر تھے. جب بہت دیر ہو گئی اور دونوں پسینہ پسینہ ہو گئے تو خالد نے اس سے فرمایا کہ کتنی تو صلاحیت والا ہے, میدان جنگ میں اس سے کہا اسی کنڈیشن میں, کیا تو بات ہے, کتنا تو فنکار ہے, اپنے فن کا تو ماہر ہے, کاش تو مسلمان ہو جاتا. دعوت دی اس کو, کاش تو مسلمان ہو جاتا, کہ تیری یہ صلاحیت بہت اچھی ہے اگر اسلام کے لیے آ جائے. تو اس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا, تو ہم تو لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے, ان کو تو مارنا ضروری سمجھ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے دعوت دی, اسلام کی بات پیش کی اس کے سامنے, دونوں ایک طرف ہو گئے اور اس کو تبلیغ کی, وہ مسلمان ہو گیا. کیونکہ ان لوگوں میں ایسا اخلاص تھا کہ اتنی دیر سے لڑائی ہو رہی تھی تو یہ نہیں تھا کہ اب اس کو ختم ہی کر دینا, چاہے کہ جنت میں چلا جائے جہنم سے بچ جائے. دعوت بھی اس کی صلاحیت کو دیکھ کے وہ مان بھی گیا. حضرت خالد سے پوچھنے لگا کہ بھائی میں اسلام قبول کر لیا, میں کیا کروں؟ کہنے کی کیا کرتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کافروں سے لڑ رہا ہوں ابھی, تو بعد میں دیکھا جائے گا, تو ابھی میرے ساتھ ہو جا لڑنے میں. تو وہ ادھر سے ادھر لڑ رہا تھا, ادھر سے ادھر لڑنے لگا ان کے ساتھ, اور وہ شہید ہو گیا. اس کو نماز کا بھی وقت نہیں ملا, اور طاعت اس کی کہاں لے گئی, اس کو جنت میں لے کے چلی گئی. اصل یہ ہے کہ آدمی کو جو وقت اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس وقت میں وہ کامل اطاعت پر اگر آ جائے, بندگی کے جذبے میں آ جائے, اللہ بس جو آپ فرما رہے ہیں وہ میں وہ کروں گا, اپنے من کی ختم, تو پھر وہ طاعت جو ہے وہ آدمی کو کہاں پہنچا دیتی ہے, جنت پر. وقت زیادہ بھی مل جاتا ہے کسی کو, کم بھی مل جاتا ہے, وہی آدمی کی اس پر قسمت پر ہے. کیونکہ جب جس کو زیادہ وقت ملتا ہے تو پھر مرتبے ملتے ہیں اس کو جنت کے, درجات ملتے ہیں جنت کے, اعمال جو ہیں وہ جنت کے درجات کے لیے ہیں. دخول جنت جو ہے وہ تو فضل الہی پر ہے صرف, اور اعمال جو ہیں وہ درجات جنت کے لیے ہیں. اللہ پاک فضل فرمائیں گے ایمان اور عمل پر, پھر اس کے بعد میں جو درجے مقرر کیے جائیں گے وہ عمل کو دیکھا جائے گا کہ بھائی کس کا عمل کس معیار کا ہے, کس نوعیت کا ہے. اس کو یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہ پاک آپ ہم کو اتنا یقین دے دیجئے آپ کی ذات عالی کا, اور آپ کی تقدیر کا, آپ کے علم کا, آپ پر ایمان کا, آپ پر توکل کا, اتنا یقین ہو جائے کہ ما تهون به علینا مصائب الدنیا, دنیا کے جو مصائب اور حالات ہیں وہ آسان ہو جائیں. یہ بہت عجیب لفظ ہے, یہ عجیب دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل یہ ہے کہ حالات سے کسی کو مفر نہیں ہے, یعنی کوئی آدمی حالات سے بچ نہیں سکتا, کسی نہ کسی کے حالات سے حقیقت کسی نہ کسی طرح کے حالات سے آدمی دوچار ہوتا ہے. ہر آدمی کی زندگی حالات سے عبارت ہے, اس میں حالات آتے ہیں. خوشی سے خوشی اور مزے کی زندگی ہے تو بھی حالات آتے ہیں, امن ہے, خوف نہیں ہے، سکون ہے، کسی طرف کوئی بلوا نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان حالات میں نہیں، ایسا نہیں بول سکتے آپ. آپ اس کے ذاتی حالات کھود کے دیکھیے، بڑے حالات میں وہ ہوگا. اور جو آدمی جو اگر اجتماعی طور پر کوئی حالات آفات آئے ہوئے ہیں تب تو کو بولنے کہنا ہی کیا ہے، پھر تو ہوتے ہی ہیں حالات. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا اور اللہ تعالیٰ کی قضا کا اس کی ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک کی ہے یہ دنیا، اللہ اس کے مالک ہیں. دنیا میں جو حالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتے، حکم کے بغیر نہیں ہوتے، اور اللہ کا کوئی اذن اور اللہ کا کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس حال کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی کو اس میں خوشی ہوتی ہے، نہیں، تو ہوین بھی آسان ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے قابل برداشت ہو جاتا ہے وہ حال. اب حیرت کریں گے کہ یقین کی اس کیفیت میں حالات جو ہے بعض مرتبہ یہاں تک بھی جاتے ہیں کہ آدمی کو چیر دیا جاتا ہے پھر بھی وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. یقین کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں تجھے جلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جلا دو مجھے، تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے چڑھا دو سولی پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہی طے فرمایا ہے مر جائیں گے، ٹھیک ہے. لا ضیر انا الى ربنا لمنقلبون. جب فرعون نے ساحرہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ساحران سے یہ کہا کہ تم سب ایمان لے آئے، میں تو تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر جو ہے نا کاٹوں گا، برخلاف یعنی سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں پیر یا دایاں پیر اور بایاں ہاتھ، اس طرح سے، اور پھر سولی بھی دوں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، ہم جھیل لیں گے اس کو. یقین کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کے اوپر جو تصرف اللہ پاک کا ہے، جو حکم اللہ کا نافذ ہو رہا ہوتا ہے، اس پر آدمی کی عقل راضی ہو جاتی ہے. اور جب آدمی کی عقل راضی ہو جاتی ہے تو وہ طبیعت پر غالب آتی ہے، برداشت آسان ہو جاتی ہے. ہر زمانے میں ایمان والوں پر بعض مرتبہ ایسے ایسے ابتلاءات آئے کہ خندق کھود کے ایمان والوں کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندق والے یہ ہلاک کیے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برباد کرے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آگ کو تیار کیا تھا اور اس کا ایندھن بنایا تھا. اذ ہم علیہا قعود، وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ ہم اس خندق کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو سلوک وہ کر رہے تھے اس کو دیکھ بھی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کہ جو ایمان اپنے آپ کو بتاتا کہ میں ایمان والا ہوں اس کو پکڑتے اور جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالتے، اور اس کے تڑپنے کو، اس کے بے چین ہونے کو، اس کے ظاہر ہے کہ فزیکلی طور پر آدمی مرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، تو چیخنا چلانا تو ہوتا ہی ہے، اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، تفریح کرتے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا حساب ہونے والا ہے، چھوڑے تھوڑے جائیں گے. اور ان لوگوں کا قصور کیا تھا جن کو بھونا جا رہا تھا؟ فمانا مومن ہوں اللہ یؤمن باللہ العزیز الحمید. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس اللہ پر جو غالب ہے، اور اس اللہ پر جو کمالات والا ہے، تعریف کے لائق ہے، اس پر یہ ایمان لائے تھے. بھلا یہ بھی کوئی قصور کی بات ہوتی ہے، مگر اس پر ان کا یہ قصور تھا، اور اس قصور پر ان کے ساتھ میں یہ سلوک ہو رہا تھا. یہاں ان گرنے والوں کو، ان آگ میں ڈالے جانے والوں کو اللہ نے یہ برداشت دے دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، تم جھیل جاؤ. جھیل گئے، تم جھیل گئے وہ لوگ. اور اسی کا یہ بھی قصہ ہے کہ اس وقت ایک چھوٹے بچے کو، ایک ماں کو اور اس کے بچے کو لایا گیا، اور بچے کو پہلے ڈال دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تو ایمان سے پھر جائے گی تو بچ جائے گی، ورنہ نہیں. تو جیسے بچے کو آگ میں ڈالنے کی انہوں نے دھمکی دی، اور یہ ماں کا دل تھوڑا چھوٹا ہو رہا تھا کہ میری جان جاتی تو کوئی بات ہی نہیں، مگر بچے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو بچے کو اللہ نے گویائی دی، چھوٹے بچے کو، کہا کہ ماں تو ڈر مت، جنت قریب ہے، اور دین پر استقامت سے رہ جا. تو جیسے بچے نے یہ کہا بچپن میں، ماں کو ہمت آ گئی، اس نے کہا ڈال دو مجھے، وہ ڈال دیا اس کو بھی، وہ بھی جل گئی، بھون گئی. عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت، یعنی ہمت دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ویسے عافیت مانگنی چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا یقین کی کیفیت بنتی ہے آدمی میں، اتنا جو ہے حالات پر صبر آ جاتا ہے. موافق حالات، مخالف حالات، یہ دونوں کو آدمی اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ موافق حالات بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور مخالف حالات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، اطلاعات کے لیے، آزمائش کے لیے. وہ بتا اللہ پاک کا حکم ہے اور اللہ کا تصرف ہے اپنی مخلوق میں جو چاہے فیصلے پر راضی رہنا, اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. بقیہ فزیکلی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کراہنا, آہ آہ کرنا, رونا آ گیا تو رونا, یہ برا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنے گود میں لیے ہوئے, اپنے صاحبزادے کو, آپ کے بیٹے کو, اور آپ کے گود میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزونون, ابراہیم تمہاری جدائی میں ہمیں بڑا صدمہ ہے, یہ آپ نے فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا نقول الا ما یرضی به ربنا, اور ہم اپنی زبان سے وہی جملہ بولیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو جو طبیعی طور پر جو تاثر تھا آپ نے اس کا اظہار فرمایا, چونکہ انبیاء علیہ السلام کے احساسات کامل ہوتے ہیں اور احساس کے کمال کی بات ہے کہ رنج کی جگہ پر رنج ہو, دکھ کی جگہ پر دکھ ہو, دل نرم پڑنے کی جگہ پر نرم پڑے, رونا آنے کی جگہ پر رونا آئے, یہ احساس کے کمال کی بات ہے. تو یہ اللہ تبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا, اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کے مصائب آسان ہو جائے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ یقین کی کیفیت بنتی ہے تو پھر آدمی حلال پر قناعت کی ہمت کر لیتا ہے, حرام میں نہیں جاتا, چونکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ حرام میں جانے کی جو وجہ ہے نا, پیسوں کا بس نہیں ہونا, کاروبار کا نہیں چل سکنا, کام کا آگے نہیں بڑھ سکنا, کتنے میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تو اس کے بعد کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ اندیشہ نہیں رہتا آدمی کا, وہ دیکھا جائے گا جو ہوگا, اللہ برکت دیں گے, کام نکال لیں گے بس. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کہ انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, حق تقاتہ کا یہ مشمول ہے, یعنی وہ اس کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ڈر تو فرض ہوتا ہے آدمی پر, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈر آ گیا پھر قصہ ختم ہو گیا, پھر بے ڈری آ گئی, نہیں, یہ موت تک یہ سلسلہ چلنا چاہیے کہ تم کامل اطاعت اور کامل فرمانبرداری میں رہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے, مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ فرد کی کامیابی کا راز ہے جو بیان کیا گیا. ایک فرد کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان اور اعمال کے اندر ہے. ایک ہوتی ہے کلیکٹیولی کامیابی, اجتماعی کامیابی, اور ایک ہوتی ہے انفرادی کامیابی. فرد پرسن کی کامیابی, انفرادی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ آدمی میں ایمان آ جائے, اعمال آ جائے, بس وہ کامیاب ہے. بلا سے اس وقت پوری دنیا کے کافر مل کے اس کو جیل میں ڈالے ہوئے ہوں مگر وہ کامیاب ہے, چاہے پوری دنیا سے, دنیا میں مسلمانوں کی کہیں حکومت نہیں ہے, کوئی اقتدار نہیں ہے, ان کو مارا جا رہا, ان کو توڑا جا رہا, باعث سے مجموعی مسلمان مغلوب ہیں, مسلمان ناکام ہیں, مسلمان خسران میں سب میں ہیں, لیکن فرد ناکام نہیں ہوتا اگر وہ ایمان اور اعمال پر ہے, کیونکہ فرد کی کامیابی اس پر ہے کہ اس کنڈیشن میں اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں, اور فرد کی کامیابی اس پر ہے کہ اگر رائٹ ناؤ اس کی موت آ گئی تو اس کا ریزلٹ کیا ہے. فرد کی کامیابی کا یہ مطلب ہوتا ہے. ایک پرسن کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر اس کو موت آ گئی تو اس کا انجام کیا ہے, جہنم سے بچ جائے گا, اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی, تو بس وہ کامیاب ہے, چاہے اس کے پاس جاب ہو نہ ہو, چاہے اس کے پاس مال ہو نہ ہو, چاہے اس کے کاروبار چل رہے ہوں کہ نہ چل رہے ہوں, چاہے لوگ اس سے خوش ہوں کہ ناراض ہوں, ان سب چیزوں کا آدمی کی کامیابی ناکامی سے کوئی تعلق نہیں. آدمی کی کامیابی ناکامی کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ دنیا میں اللہ پاک اس سے راضی ہوں, بندگی پر وہ ہو, اور اگر اس کی موت آ جائے تو وہ جہنم سے بچا لیا جائے, جنت میں چلا جائے, اور وہ ہوتا ہے کس پر؟ ایمان پر اور اعمال صالحہ پر, جس کے دونوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے, بس اس سے فرد کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں ایک تیسری بات ہے بڑے مزے کی, وہ یہ ہے کہ دنیا میں آدمی سے اللہ راضی ہوں, اس میں ایک لیول یہ ہے کہ اگر آدمی بھی اللہ سے راضی ہو جس کنڈیشن میں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے, پھر تو دنیا اس کے لیے مزیدار ہو جاتی ہے, باوجود ناکامی کے مزیدار ہو جاتی ہے دنیا اس کی. حیات طیبہ اسی کو کہتے ہیں. حیات طیبہ ایک خاص لفظ ہے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل اختیار کرے گا, ایمان اس کے پاس ہوگا, تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے, یہ نہ ہو حیات طیبہ, ہم اس کو حیات دیں گے پاکیزہ, مزیدار زندگی. اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ حیات طیبہ کے بعد پھر آخرت کی قید نہیں ہے, کہ آخرت میں ملنے والی ہے وہ حیات طیبہ. معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں تو ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کامل تھے, اور صحابہ کے پاس حیات طیبہ تھی, حیات صحابہ کو دنیاوی زندگی میں بھی حیات طیبہ حاصل تھی. صحابہ کے انفرادی جو حالات ہیں وہ ہر ایک کے ایسے نہیں تھے کہ مزے کی اس کی زندگی گزر رہی ہو، ایسے نہیں تھے حالات، مگر حیات طیبہ ان کے پاس تھی. بیمار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، نادار بھی ہیں، پریشان حالات کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی. ایسے صحابہ بات تھے کہ غلام تھے، اسلام قبول کر لیے، پھر شکل بھی نہیں، صورت بھی نہیں، اب کہیں رشتہ دے رہے ہیں تو کوئی دے رہا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں دے رہا، شادی بھی نہیں ہو رہی. ایسے کئی صحابہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ان کو بیٹی ملی، ورنہ تو کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا. ہے نا قصہ، وہ صحابہ، کئی صحابہ کا ایسا قصہ ہے. تو یہ حالت تھی کہ کوئی جو ہے نا ایسے آدمی نہیں تھے، زیرائے نہیں تھے، لوگوں کے درمیان حسب نصب والے نہیں تھے، زیادہ عزت والے نہیں تھے، دولت نہیں تھی ان کے پاس، کوئی وجاہت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. حیات طیبہ سب کو حاصل تھی، اور مکے کی زندگی میں بھی حاصل تھی، مدینے کی زندگی میں بھی حاصل تھی. جو ایمان لے آیا وہ حیات طیبہ میں آ گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا تھا، اللہ ان سے راضی تھا کیونکہ وہ فرما بردار تھے. پلس یہ تھی کہ وہ اللہ سے راضی تھے اس معنی میں کہ جس حالت میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ باڈی ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی لائف ہے، آپ کیسا رکھ لیتے رکھ لو، مرضی آپ کی. یہ صرف عقیدے کے درجے میں نہیں تھی، حال آ گیا تھا اس کا ان کو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر دشمن مارتے تھے کسی صحابی کو پکڑ کے، اس مارنے میں ان کو مزہ آتا تھا. اللہ کے نام پہ پٹنے دو، پٹائی ہو رہی ہے، اللہ کے نام پہ پٹائی ہو رہی ہے، تو اس میں ان کو مزہ آتا تھا. کیونکہ محبوب کے نام پہ مارا جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، محبت میں مارا جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، تان تشنی بھی بڑی بات ہوتی ہے، ستانا بھی بڑی بات ہوتی ہے. اگر کسی سے محبت ہو اور لوگ اس کو تانا دیں گے، تو کیا ہے بیوقوف، اس کے پیچھے پڑ کے دیوانہ ہو گیا، تو جتنا اس کو دیوانہ بول دے گا اتنا اس کو مزہ آتا ہے. تو میرے کو میرے دیوانے پن کو تسلیم کر لیا گیا، میری محبت آشکار ہو گئی، آدمی کو اس میں ایک حظ ہے، اس میں انجوائے ہے، اس میں آدمی مزہ لیتا ہے. محبت کی خصوصیت ہے کہ اگر محبت تلخہ شیریں شبت، محبت میں تلخیاں کڑوا ہٹیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. محبت میں جو تحفہ ہوتا ہے اس میں تحفے کی کوالٹی نہیں دیکھی جاتی. باسی بسکٹ ہے، پرانا ہو گیا تھوڑا سا، وہ بھی محبوب نے دے دیا ہے جس سے واقعتاً محبت ہے، جس کے اوپر آدمی جان چھڑکتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے کھانے. دوسرا آدمی کہے کہ وہ مجھے دے دے، میں تجھے حلوا دیتا ہوں، وہ کہے گا نہیں، یہ حلوے سے آگے کی چیز ہے، یہ میں نہیں دے سکتا تجھے، حلوا تو کھا یا پھر مجھے بعد میں دے، مگر یہ تو میں تجھے نہیں دے سکتا. محبت کا ہدیہ تحفہ، ابھی امریکہ میں رہنے والے اچھی سے اچھی چیزیں ان کو میسر ہیں، لیکن ان کے وطن سے جو چیز ان کے ماں باپ بھیج دیتے ہیں، ان کے گھر والے بھیج دیتے ہیں، معمولی کپڑے ہوتے ہیں بچوں کے، عورتیں پھینکتی ہیں اس کو، وہ بھی اٹھا کے رکھتی ہیں، وہ اسپیشل ٹائم اسی کو پہناتی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ محبت کی نسبت اس میں، کپڑے کا معیار وہ نہیں ہوتا، لباس اس کا اتنا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایک خوب بھی نسبت ہوتی ہے کہ وہ ہماری اماں نے بھیجا، ابھی بچی کو دیکھے بھی نہیں مگر اماں نے بھیجا ہے، کیونکہ ڈلیوری پہ جاؤں گی. خوب بھی نسبت کی خصوصیت ہے کہ اس میں حظ آتا ہے، مزہ ہوتا ہے. تھوڑی سی نعمت بہت زیادہ ملے تب تو کہنا ہی کیا. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعظم النعمہ وان دقت، آپ نعمت کی تعظیم فرماتے تھے چاہے معمولی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ نعمت کو منعم کی طرف سے دیکھتے تھے آپ. نعمت ایسی نعمت نہیں دیکھی جاتی تھی کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہے. یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو ملتی وہ اللہ پاک کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ نے دی ہے آپ کو، بڑی محبت اس پہ آ رہی تھی اور مزے سے کھاتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے بہت زیادہ. آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسا کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے. غلام جو ہے آقا دیکھ رہا ہو اور وہ کچھ اس کو دے رہا ہو تو اس کا جو انداز ہوتا ہے ویسے میں کھایا کرتا ہوں. اس لیے آپ بہت معتبری سے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، شان سے بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ منعم کے استعمال کے منعم کو ذہن میں، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وہاں ملکہ یادداشت کا کہنا ہی کیا، استحضار تھا اللہ پاک کا ہمیشہ، اللہ دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے یہ نعمت دی ہے، اب اگر میں اس کی ناقدری کروں گا تو ان کو ناگوار ہوگا. اور ویسے محبت کی وجہ سے وہ ناقدری کی کوئی بات ہی اس میں نہیں ہوتی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جو نعمت زیادہ مل جائے تب تو مزہ ہی مزہ ہے، لیکن اگر نعمت تھوڑی بھی ملے اس میں بھی مزہ آتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کو سوکھی روٹی میں جو مزہ آتا ہے کھانے کا، بادشاہوں کو مرغن خانوں میں نہیں آتا وہ مزہ. اور اس کے ریزن میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ بادشاہ مرغن خانے کھا کے عادی ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس پہ نہیں ہے. اب اس کو صرف یہی رہتا ہے کہ میں پہلے والا زیادہ مزے کا کھایا تھا کہ اب زیادہ مزے کا کھا رہا ہوں، اس میں مرچی نمک برابر ہے کہ نہیں ہے، اس کا مسالہ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. وہ اسی چکر میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ والا سوکھے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے دی ہے. مجھے میرے محبوب نے عطا فرمایا, میں تو مستحق بھی نہیں تھا اس کا. کون مستحق ہے کھانے پینے کا؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دیں, کسی کو بھی دیں, بادشاہ ہو کے فقیر ہو, وہ مستحق نہیں ہے. اللہ کسی کا قرضہ باقی نہیں ہے کہ تجھے دینا ہی دینا ہے, وہ اپنی نعمت ہے وہ دیتے ہیں. بغیر استحقاق کے مجھے یہ دے رہے ہیں, میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا, تو اس میں ان کو مزہ آتا ہے. اللہ والوں کو سوکھے ٹکڑوں میں مزہ آتا ہے, جو بادشاہوں کو مرغن کھانے میں نہیں آتا. الا یہ کہ بادشاہ بھی اللہ والا ہو, پھر الگ بات ہے, پھر تو اللہ والوں کے زمرے میں آیا, کیونکہ بادشاہ بھی اللہ والے گزرے ہیں بس. اور اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو اس تکلیف میں بھی ان کو لذت آتی ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں. اور اگر لذت فزیکلی نہیں آئی, طبعی طور پر بعض وقت تو اتنا حال غالب ہوتا ہے کہ طبعی طور پر بھی مزہ آتا ہے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طبعی طور پر مزہ نہیں آتا لیکن عقلی طور پر مزہ آتا رہتا ہے. اور طبیعت میں اور عقل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو عقل غالب ہوتی ہے, یہ عام اصول ہے. یہ جیسے جب ہم سرجری کراتے ہیں اور ڈاکٹر نسل لگا رہا ہو پیر کو, ہاتھ کو, کسی جگہ حدود ہو گیا, کچھ تھوڑا اوڑا ہو گیا ہے, کچھ کاٹ چھاٹ ہو رہی ہے, تو طبی طور پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور عقلی طور پر خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو بھائی یہ کام ہو رہا ہے, فیس بھی پے کر رہے ہیں, ڈاکٹر کو تھینک یو بھی کر رہے ہیں, وہ جانا والا پھر اس کو مٹھائی کا ڈبہ بھی دے رہے ہیں, حالانکہ اس نے تو خون بھی بہایا آپ کا, چیز بھی پھاڑ بھی دیا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, سی سی بھی کر رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ جو احوال آتے ہیں, حالات جو آتے ہیں, ان حالات کے اندر جو ہے وہ تکلیف مبدل بنعمت ہو جاتا, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ معاملہ میرے ساتھ میں, میرے پاک کرنے کے لیے ہے, میرے درجات بڑھانے کے لیے ہے, میری محبت کا امتحان ہے. بہت سی چیزیں آدمی کو ہوتے رہے تو پتہ نہیں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اس بات میں, وہ اس میں خوش ہوتا ہے. یہ وہ راستہ صحابہ کے حیات طیبہ کا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا اور وہ احد احد کہہ رہے, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک. صحابی کو قید کر لیا گیا اور جناب والا ان کو اس سے پہلے کی جنگ میں انہوں نے ایک صاحب کو مار دیا تھا, تو اس کے بدلے میں ان کے رشتہ داروں نے خرید لیا. جو ستر پورا گئے ہوئے تھے وہاں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس لوگوں کو بھیجا تھا ایک جگہ پر جاسوسی کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے, اس میں سے وہ پکڑ لیے گئے تھے. اس میں سے تین آدمی پکڑے گئے تھے, بقیہ سات وہیں شہید ہو گئے تھے. اب ان کو لے کے آ گئے, اور جب وہاں لے کے گھر پہ آ گئے, ان کو بیچ دیا ان کے رشتے داروں کو, جن کا انہوں نے پچھلی جنگ میں قتل کیا تھا, ان لوگوں نے ان کو بدلے میں لے لیا خریدنے کے, ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا. اللہ سے تعلق کا ان کا یہ حال ہے کہ خوشہ جو ہے انگور کا بغیر موسم کے ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا, وہ کھا رہے تھے. حضرت خبیب کا قصہ ہے نا, حضرت خبیب کا قصہ ہے. حضرت خبیب کا حال یہ تھا کہ وہ جن کے پاس میں بندے ہوئے تھے, جن کے گھر میں خوشہ جو ہے انگور کا, وہ ان کی بیٹی خود کہہ رہی ہے, اس کے مالک کی بیٹی, کہ میں نے دیکھا کہ ہم نے کبھی اس کو دیا نہیں کھانا اور یہ انگور کا خوشہ لے کے ہاتھ میں کھا رہے ہیں. اتنے بڑے ولی تھے, صحابی ولی نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا, صحابہ کرامت تھے, کہ اس قید کی حالت میں انگور کا خوشہ ان کے پاس کھانے کے لیے آ رہا ہے. جس کے پاس انگور کا خوشہ کھانے کے لیے آ رہا ہے, اگر وہ اللہ سے یہ بولے کہ مجھے چھڑا دو تو چھٹے گا نہیں, وہ یہ میری زنجیریں کھل جائیں تو کھلیں گی نہیں کھلیں گی, آپ بتائیے. جس کو انگور کا خوشہ کھانے کو آ رہا ہے اس کے لیے زنجیروں کا کھل جانا کیا ہے جس میں وہ بندھا ہوا ہے؟ جب وہ کرامت ہے تو یہ بھی کرامت ہو جائے. ان کو اس سے دلچسپی نہیں تھی, بلکہ ان کو شوق تھا کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کے لیے, مجھے چلے جانا چاہیے اللہ کے پاس, شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. اور اس میں بندگی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ حال تھا, حقوق کی رعایت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بتا دیا تھا ان کو کہ ہم تم کو کب لے جا کے ذبح کریں گے, بازار میں کب لے آ کے تم کو قتل کیا جائے گا, یہ انہوں نے بتا دیا. تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اس طرح دے دو تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں, بال اپنے ٹھیک کر لوں, اور میں ذرا غسل وسل کر کے نماز وماز پڑھ لوں, یہ انہوں نے ریکویسٹ کی. تو گھر والوں نے ان کو اس طرح بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی اصلاح کر لو. تو اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا, اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو لے جانے والے تھے. وہ جو مالک مکان ہے اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے خبیب کی گود میں جا کے بیٹھ گیا, اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے, اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان کا مرڈر ہونے والا ہے. ان کو معلوم بھی ہے, جسی وجہ سے انہوں نے استحداد حدیث طلب کیا تھا کہ بھئی میں اپنی اصلاح کر لوں ذرا سا, اور بچہ کھیلتے ہوئے چلے گئے. جیسے بیٹی نے دیکھا, بچے کی ماں نے دیکھا, تو چیخ پڑی وہ زور سے, کہنے کی گیا میرا بچہ تو گیا, چونکہ اب تو اس کے ہاتھ میں ہے, ایک بچہ ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ میں اس کے, اس طرح وہ تو دو ٹکڑے کر دے گا ایک منٹ میں, چونکہ اس کو خود پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا ختم ہو جانے والا ہے. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو مار دوں گا, تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو مار دوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے سے منع کیا, ہم نہیں مارتے ایسے بچوں کو, میں چمکار کے چھوڑ دیا اس کو. عجیب لوگوں ان کا مزاج تھا. تو کیا تھا جس وقت ان کو قتل کرنے کے شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا جگہ پر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور اشعار میں انہوں نے یہ کہا لست ابالی حین اقتل مسلما الا یشق ان کان فی اللہ مصرعی جب میں اسلام کے ساتھ اور اسلام کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس کروٹ میں لے کر کے یہ لوگ ذبح کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں لست ابالی حین اقتل مسلما الا یشق ان کان فی اللہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ و ان یشاء فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مار رہے ہیں میرے کو ایک جان ہے میرے پاس میں تو چاہتا ہوں کہ میرے روئے کے برابر ایک جان ہو اور پھر اس کو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے جب مزہ آئے گا اللہ کی محبت اتنی تھی اور اللہ پر قربان ہونے کا اتنا جذبہ تھا کہ اگر وہ شہید کیے جا رہے ہیں تو ان کو اس کا افسوس نہیں تھا کہ ہم شہید کیے جا رہے ہیں دنیا سے چھوڑائے جا رہے ہیں بلکہ اس کا افسوس تھا کہ اتنی ذرا سی جان دو منٹ میں ختم ہو جائیں گی کیا یہ کوئی بڑا کارنامہ تھوڑی ہے یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے یہ کوئی بڑا ہدیہ تھوڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں مزہ تو جب آتا کہ جتنے روئے ہیں جسم کے اوپر اتنی جانیں ہوتی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو قربان کیا جاتا تو پھر ایک بات بھی خوشی کی بھی بات تھی کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے ابھی ایک چھوٹی سی جان ہے بکری کی کتنا خون نکلتا ہے آدمی کو کاٹے یوں آدمی کا تصور بہت بڑا ہے لیکن وہ ایک اس کی جو باڈی ہے وہ ایک بڑے بکرے کی اتنی ہے سب ملا کے اور اتنا خون نکلتا ہے جتنا تازہ فربا بکرے کو کاٹے تو نکلتا ہے حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خوش اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش کس حالت میں رکھے ہوئے اس حالت میں آدمی کا راضی ہو جانا عقل سے یہ جو ہے حیات طیبہ کا راز ہے اسے آدمی کو حیات طیبہ ملے تو فرد کی کامیابی پر میں بتا رہا تھا کہ آدمی کی کامیابی کیا ہے آدمی چاہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو کسی بھی کنڈیشن میں رہتا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو پوری دنیا میں مکہ مکرمہ میں کتنے صحابہ شہید کر دیے گئے مدینہ منورہ میں ابتدائی حالات میں کتنے ابھی اسلامی ملک بنا بھی نہیں تھا مدینہ مکہ فتح بھی نہیں ہوا تھا اب اسلام داعش سے مجموعی نظام کی شکل میں آیا بھی نہیں تھا نہیں اسلام کا اقتدار اور غلبہ حکومت کی نوعیت سے بنا نہیں تھا اور ابھی مسلمان جو ہے نا قسم و کرسی کے عالم میں تھے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو وہ کامیاب تھے ناکام تھے سب کامیاب تھے اپنی اپنی جگہ پر فرد کی کامیابی اس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کا جو کام ہے وہ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو درست کر لینا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اور عمل کیسا ہونا حق کا تقاتی جو ڈرنے کا حق ہے یعنی جو اس کا معیار مطلوب ہے وہ پورا کر دینا اور یہ کہاں تک چلنا چاہیے موت تک چلنا چاہیے اللہ وانتم مسلمون اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ موت تک جب یہ طاعت ہوتی ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کروں گا اس لیے اگر اس کو ایک دن کا ہی موقع ملا طاعت پر آنے کے بعد میں تو بھی سیدھا جنت کا راستہ طے ہو جاتا وہاں پہ ایک سال کا ملا تو بھی جنت کا راستہ طے ہو جاتا ہے اور دس سال کا ملا تو بھی جنت کا راستہ کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں جب تک رہوں گا فرما بردار رہوں گا اگر کوئی آدمی اس معیار پر آ گیا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے بتاتا ہوں وہ کچھ پوچھتا ہوں آپ بتائیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہا کہ میں گاؤں والا ہوں تھوڑا میں ادب کا لحاظ نہیں رکھوں گا تو آپ کو خیال نہیں کرنا حضور نے فرمایا اچھی بات ہے یعنی کہ آپ یہ بتائیے خدا کی قسم کھا کے کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں ایسی بات ایسے سوالات کرتے گئے اور پھر کہا کہ کیا اللہ نے نماز فرض فرمائی کہاں فرض فرمائے روزے فرض فرمائے کہاں ان کو دوسروں سے بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہی آپ تعلیم دیتے ہیں تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویریفائی کرنے کے لیے اور انہوں نے کنفرم کر لیا کہ ہاں یہ بات ہے اس کے بعد کہنے لگے اس اللہ کی قبضے میں جس کے قبضے میں میری جان ہے اس پر قائم رہوں گا اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا پکی نیت ہے میری اور صحابہ کا عربوں کا جو مزاج ہے وہ معلوم ہی تھا کیسا مزاج تھا کہ اپنی بات کے کیسے پکے ہوتے تھے اس نے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو ہو گیا اس کی منزل طے ہو گئی کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ یہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ جنت میں داخل ہو گیا ایک روایت میں یہ ہے کہ کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے افلاح ان صدق اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی کامیابی کو بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی کس طرح سے کامیاب ہوں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا تم مضبوط پکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اور مل کر پکڑو اور اس پکڑنے میں متفرق مت بنو الگ الگ مت ہو جاؤ اس میں چار باتیں اللہ نے فرمائی ایک بات تو یہ فرمائی کہ پکڑنا جو ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آدمی ہیوی ہوتا ہے رسی کو پکڑ کے آدمی اوپر چڑھ رہا ہے ڈھیلا پکڑا تو چھٹکی گر جائیں گا. اس لیے احتسام کہتے ہیں مضبوط پکڑنے کو. اور مضبوط پکڑنے میں کیا ہے, جھونکوں سے ہواؤں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ذرا سا ادھر ادھر شوری شنگامہ ہو گیا کہنے کا بھی پتہ نہیں کب پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے, کیا کر دیں گے, اپنی شکل بدلو, صورت بدلو, لباس بدلو. ارے بندے گھبراتے کیوں, یہ گھبرانے کی چیز ہے. اچھا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ چھوڑ دیں گے اگر ہمارے, مطلب یہ کہ اگر ہم نے اپنا ذرا سا شیپ شوپ بدل دیا تو چھوڑ لیں گے. جس کو پکڑا جانا ہے وہ تو پکڑا جاتا ہے بھائی, جس کو باہر کرنا ہوتا ہے اس کو باہر کرتے ہیں, جس کو اندر کرنا ہوتا ہے اس کو اندر کرتے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان نے اپنی شیپ صورت کو, شکل صورت کو ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بدل لیا یا ڈھیلا پن ہو گیا اس کے دین کو پکڑنا. مراد میری کیا ہے, جن کو دین کو پکڑنے میں اس نے ڈھیلا پن اختیار کیا تو اس کی وجہ سے وہ بچ گیا, کہیں بھی ایسا نہیں بتا سکتے آپ. ایک دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا. شیطان کیا چاہتا ہے کہ آخر وقت میں اس کا یہ بھی لے لوں, وہ تو جا ہی رہا, اس کی دنیا تو جا ہی رہی, اس کا دین بھی لے لوں. یہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے. اور بقیہ جن ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی طور پر مصیبتیں پریشانی آئی, وہاں دینداری کا کیا حال ہے؟ مسلمان اس وجہ سے آئی کہ وہ دیندار تھے. اب یہ اپنے پاس اپنے شہر کے اندر کتنے علاقوں کے, کتنے ملکوں کے لوگ ہیں. آپ دو تین بلاک آگے چلے جائیے, ہزاروں کی تعداد میں بوسنیئنس رہتے ہیں, ریفیوجی ہو کے آئے بےچارے. اب ان کی شکل, صورت, وضع, قطع, دینداری, دین کا علم, اس کی نالج, تھوڑا سا آپ انٹرویو دو چار سے لے لیجیے, آپ کو پتا چلے گا. تو آپ فوراً اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو اس بات پہ مارا گیا کہ دین پہ چل رہے تھے, ان کو اس وجہ سے نکلنا پڑا کہ دین پہ چل رہے تھے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پٹوا کے ایز اے مسلم ان کو اوپر کر دیا, ان کا تعارف کرا دیا کہ وہ بھی اپنے کو مسلم بول رہے, دنیا بھی ان کو مسلمان بول رہی. ورنہ تو لوگ بھول بھی گئے تھے کہ بوسنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں, کسوا میں مسلمان بھی رہتے ہیں, جشنیا میں یاد بھی نہیں رہا تھا لوگ. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بڑی مصلحتیں ہوتی. تو ڈھیلے نہیں ہونا چاہیے. جو جس اعتبار سے آدمی نے دین کو اختیار کیا اس میں آگے ہی بڑھنے کی فکر رکھنا, پیچھے نہیں جانا, اور حالات کی وجہ سے گھبرانا نہیں. بھائی ہمارا یہ اصول ہے, ہمارا یہ مذہب ہے, ہمارا یہ طور طریق ہے, ہم اس میں آپ کو تو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہے نا. یہ اپنا ہمارا اپنا کام ہے. اگر وہ بولیں کہ تم اپنا یہ کام کیوں کرتے ہو تو بھائی تمہاری مرضی ہے, ہم یہ کام تم کو نہیں کرنے دیں گے تو یہ تو ظلم ہے, یہ تو ظلم ہے. بقیہ یہ کہ اصولاً جو ہے تھوڑا سا آدمی جم جائے تو کوئی پریشان نہیں کرتا اس کو, اور اگر آدمی نہ جمے تو میں یہ کہہ رہا تھا دنیاوی اعتبار سے عام طور پر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا, اور اللہ ناراض ہو جاتے وہ الگ ہے. جو حبل اللہ چھوٹ گئی وہ الگ ہے, نقصان جو اس کا ہوتا ہے. احتسام نہیں ہوتا, مضبوط پکڑنا نہیں ہوتا. اس لیے کیا ہے, دین کی مضبوطی میں کامیابی ہے, دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں کامیابی ہے. کبھی بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر والے کا مقام نہیں رہتا, یاد رکھنا. جو آدمی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے اس کا کوئی مقام نہیں رہتا, نہ وہ ایکسپٹ کرتے نہ ایکسپٹ کرتے, دونوں یہ بولتے کہ یہ آدمی, انہیں بولتے آدھا ادھر کا ہے آدھا ادھر کا ہے, پتہ نہیں کب ہاتھ دے رہے. تو نہ انہیں بھروسہ کرتا نہ انہیں بھروسہ کرتا ایسے آدمی. اچھا جو آدمی ایک رخ کا ہوتا ہے نا کسی بھی شکل کا, تو اس پہ کم از کم ایک پارٹی تو بھروسہ کرتی ہے. اور عام طور پر یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں بھروسہ کرتی ہیں کہ بھائی وہ اپنی بات کا پکا ہے, اپنے مذہب کا پکا ہے, اپنے ریلیجن کا پکا ہے. ریلیجن کی تعلیمات کیا ہیں معلوم ہوتی ہیں کہ کیا مذہب کی تعلیمات ہیں. وہ اپنے مذہب کا پکا ہے تو ضرور اپنے ان تعلیمات کا بھی پکا ہے. وہ اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں. کبھی بھی مذہبی اعتبار سے پابند آدمی کو آپ لحاظ کرتے ہوئے ہی دیکھیں گے زیادہ. کہیں کہیں کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے کہ لوگ دشمنی میں اور عداوت وغیرہ کے اندر تھوڑا سا زیادتی بھی کر دیتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کی رعایت بہت ہوتی ہے. ہم تو رات دن جو ہے ہندوستان میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جو مذہبی زیادہ ہے نا اس کی رعایت زیادہ ہوتی. ان حالات میں بھی اتنی فیلنگ آنے کے بعد اور اتنا جانے والا تعصب آنے کے بعد, مسلمانوں کے خلاف اتنی زہر افشانی ہونے کے باوجود, آج بھی لوگوں کے دلوں میں مذہبی آدمی کا احترام زیادہ ہوتا ہے. ٹرین میں جا رہے ہیں آپ, نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا کریں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ تو عام طور پر یہ دیکھا ہم نے انڈیا کے اندر کہ پورا کا پورا کیبن خالی کر دیتے لوگ, جس میں لوگ بیٹھتے ہیں نا, تین ادھر بیٹھتے ہیں تین ادھر بیٹھتے ہیں, کہ سب آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. اور اگر نہیں ہوئے تو کم از کم پوری جگہ عزت سے آپ کو دے دیتے ہیں, پیر اپنے اٹھا کے اوپر رکھ لیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھ لیں گے. اور جو بزدل ڈرپوک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ کو ان سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کرسی پہ بیٹھ کے پرسیٹ پہ پڑھ لیں گے. اگر ہوتی بھی ہے سیٹ پہ, جب آپ کھڑے ہونے پر قادر ہیں تو ہوتی کیسا ہے آپ کی سیٹ پہ نماز. قیام فرض ہے, جب تک آپ اس پر قادر ہیں یہ ساقط نہیں ہوتا آپ سے, یہ قاعدہ ہے. گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لے رہے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھ کے اندر کا اندر نماز پڑھ لے رہے ہیں, ہوتی کہاں. وہ نفل ہو جاتی ہے, نفل نماز کے لیے بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. فرض نماز نہیں ہو سکتی, اس کو تو کھڑے ہونا پڑے گا. جب تک آپ کھڑے ہونے پر قادر ہیں, جب تک آپ کو کھڑے ہونا ضروری ہے. جہاز میں کھڑے ہونے پر قادر ہیں, ٹرین میں کھڑے ہونے پر قادر ہیں, آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا. بس میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے, بس میں نہیں کھڑا رہ سکتا, آپ گر جائے گا. کشتی میں کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے, کشتی جھلتی رہتی ہے, اس میں اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں. لیکن جس میں کھڑے ہونے پر قدرت ہے اس میں, مگر عام طور پر یہ دیکھا ہوگا آپ اپنی جگہ پڑھ لیجیے. ایئر انڈیا کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو کھڑے ہونے پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے, کھڑے ہو کے پڑھ لیجیے. تو غرض یہ ہے کہ ایک شرط اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ اعتصام ہونا چاہیے مسلمانوں میں, یعنی مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے چلنے والا ہو. اور اس کی شان یہ بیان کی گئی قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کہ لا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی. کون کیا بولے گا, کیا بولے گا, کچھ بھی نہیں بولتا, تو اپنا کام کر. اور اگر حالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تبدیلی دنیا کے اندر اس وقت آئی ہے, آزادی کے نام سے جو تبدیلی آئی نا, بعض اس میں بڑی ایڈوانٹیج ہے, بہت عجیب و غریب قسم کی ایڈوانٹیج. اس میں سے ایک ہے آزادی مذہب اور آزادی رائے. یہ جو تبدیلی دنیا میں آئی ہوئی ہے نا, آزادی مذہب, آپ جو سے چاہے مذہب کو اختیار کر لیں, آپ کی جو رائے ہے ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مذہب پہ چلنے کے لیے کوئی آبجیکشن کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے اپنا مذہب ہے بھائی, ایک آدمی اپنے سر پہ چمن بنا کے جا سکتا ہے, نائکی اتار کے جا سکتا ہے, چڈیوں پہ پھر سکتا ہے, بغیر چڈیوں کے پھر سکتا ہے, ننگا پڑا رہ سکتا ہے بیچ پہ, عاشقی کر سکتا ہے راستے میں. تو پھر اگر وہ بےچارا کرتا پائجامہ پہن لے کے داڑھی رکھ لے کے گیا تو کیا آبجیکشن کی بات ہے, اس کا اپنا فیل ہے یہ. جیسے وہ کوئی آپ کے پاس وہ آزادی میں داخل ہے تو یہ بھی آزادی میں داخل ہے. یہ تو یہ بہت بڑے, یعنی اس میں بہت بڑا فائدے والا رخ ہے, نقصان والا رخ بھی ہے, فائدے والے رخ بھی ہے. تو ایک اس وجہ سے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو باعث مجموعی جذبات کی تعلیم دے رہے ہیں جو آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے, دنیا میں بھی اچھا نتیجہ مرتب کرتی ہے, وہ اعتصام کی ہے, مضبوط پکڑنا. اعتصام کے مناتے ہیں خوب مضبوطی سے تھامنا کسی چیز کو. پوری دنیا کا مسلمان اس اعتصام میں کمزور ہے, اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایک الگ بات ہے. پوری دنیا کی مسلم کنٹریز اس اعتصام میں کمزور ہیں. یہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دوسرا آدمی جیسے غور بولتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, پورا مال یہاں سے وہاں تک بکاؤ ہے, جتنا اوپر لیول کا مال ہے سب بکاؤ مال ہے ہمارے پاس. کسی کے ایمان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ, کسی کے مذہب پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, کسی کے اسلام پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, کسی کے دین پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اس قدر بودا مسلم ہے, اس قدر کمزور ایمان والا ہے, اتنا ڈرنے والا ہے غیر اللہ سے, احتسام ہی نہیں رہا. اپنے ذاتی اعتبار سے کوئی پابندی اس کے اندر نہیں, اور اپنے جس دین کو وہ مان رہا ہے اس دین پر مضبوطی سے جمنے کا کوئی اعتقاد اس کے پاس نہیں پایا جاتا, کوئی عزم اور پختگی نہیں پائی جاتی کہ کچھ ہو جائے میں تو اس پر رہوں گا. اس لیے اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی احتسام ہو. اس لیے مسلمانوں میں جو کرنے کا کام ہے نا, وہ ان کے اپنے مذہب میں احتسام پیدا کرنے والا کام ہے. پہلے مسلمان کو اس کے مذہب کا پکا بناؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر مسلمان مذہب میں پکا بننے کو جاتا ہے تھوڑا سا, تو دشمن جو ہے اسی کو ایسے الفاظ دے دیتا ہے, ایسے معنی پہنا دیتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ ایک ظالم اور جابر اور غلط نظریے والا آدمی متعارف ہو جائے, دہشت گرد ہو جائے, فلاں ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, ٹیررسٹ بن جائے, کچھ بھی بن جائے. کسی بھی کام کے لیے آدمی کی بنیادیں جب تک مضبوط نہیں ہوں گی وہ کام کیسے صحیح ہوتا ہے. آپ اتنی بڑی 114 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے پلر مضبوط نہیں ہیں, کیسے ہو جائیں گے ویسی بلڈنگ؟ آپ اتنی 35-35-70-70 منزلہ بلڈنگیں کھڑا کرتے ہیں اور جناب والا اس کی اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو وہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 70 منزلہ بلڈنگ کی جو عمارت کی جو پلر ہونے چاہیے, اس کی جو عمارت, اس کی جو بنیاد ہونی چاہیے, اتنی کم از کم ایمان کے لیے چاہیے. ایک لفظی مشارکت کی وجہ سے بول رہا ہوں, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان کے 77 برانچز ہیں. اعلیٰ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و ادناہ امامت الاداء عن الطریق, اس میں سب سے بلند جو برانچ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, یعنی زبان سے اس کا اظہار کرنا. کیونکہ جو اس کی حقیقت ہے, جو اس کی جڑ ہے, وہ تو دل کی شہادت کا نام ہے, دل کی تصدیق کا نام ہے. اس تصدیق کو اپنی زبان سے ظاہر کر کے اعلان کر دینا ورلڈ میں, دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اس حقیقت کا اقرار اعتراف کرتا ہوں, یہ سب سے اعلیٰ برانچ ہے. اس میں شرمانا نہیں, جھیپنا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، بزدل نہیں ہونا. وہ ادنا امامت الاذى عن الطريق، اور اس سے سب سے کم جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور تکلیف دینا یہ تو کسی مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں طریقہ، جسے تکلیف تم نہیں دے سکتے. تمہارا تو سب سے کم درجے کا جو کام ہے وہ یہ کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. تو 77 شاخیں ہیں، جب 77 اس کی منزلیں ہیں تو اس کی بلڈنگ، اس کی عمارت، اس کی پلر کیسے ہونی چاہیے، اس کی عمارت، اس کا فاؤنڈیشن کیسا ہونا چاہیے، جو آپ کی بلڈنگ کا ہونا چاہیے کم از کم ویسا تو ہونا ہی چاہیے. اب اگر کوئی آدمی اس کی مضبوطی کی بات کرے تو وہ کیسا پریشان ہو جائے گا. چاہتے یہ ہیں کہ ایسا مضبوط قسم کا آدمی غیر مذہب سے اور دین سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے اس میں کمپرمائز نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لوگ یہ چاہتے ہیں، دشمن یہ چاہتا ہے، مخالفین اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے اور اسلام پر رہتا ہے تو اس کا اسلام ایسا ہو کہ وہ کمپرمائز ہو، ہمارے ساتھ میچ کر لے، کہ اگر ہم کسی چیزوں پر اترنے کو کہیں تو اتر جائے، ہم اس کے ساتھ کچھ بارو کر لیں تو وہ آ جائے ہماری طرف، ہم اس کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ہم شیئر کر سکیں اس کے ساتھ. اور یہی بات مشرکین مکہ نے اس کا آفر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت میں شریک ہو جاؤ، ہم آپ کے اللہ کی عبادت میں شریک ہو جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کر لیتے، آپ کے ساتھ عمرہ کر لیتے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے، اور بھجن وجن ہوتے وقت آپ بھی آ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت اتار دی اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کافروں کے لیے اعلان کر دیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لا اعبد ما تعبدون، عبادت نہیں کروں گا میں، نہیں کرتا ہوں میں اس کی جس کی تم کرتے ہو. بلا انتم عابدون ما اعبد، تم اپنے مذہب کے پکے، اپنی بات کے پکے ہو تو تم عبادت نہیں کر سکتے اس کی جس کی میں کر رہا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ جس کی میں جس کی کر رہا ہوں تم نہیں کر سکتے، جس کی تم کر رہے ہو اس کو میں نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے، تمہارے لیے تمہارا دین، اس کا انجام تم بھگتنا، میرے لیے میرا دین، اس کا انجام میں بھگتوں گا. اگر کمزوری رہی تو یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب میں مضبوط نہ ہو، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ وسیع الذہن ہونا چاہیے. لفظ کتنا اچھا استعمال کیا گیا، ذہن میں وسعت ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بھی بیوقوف قسم کے اس ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، فلاں صاحب بڑے وسیع الذہن ہیں، ان کے ساتھ چل جاتی ہے بھائی اپنی، وہ فلاں بہت پکا ہے، انہیں اپنا بہت متشدد قسم کا ہے، اس کے ساتھ میں اپنی میچ نہیں ہو سکتی. وسیع الذہن کا مطلب کیا ہے معلوم؟ منافقت، نفاق، ایمان بیچنے کی استعداد، تو میں ایمان بیچ سکتا ہوں اگر تو میرا بھاؤ لگا دیا تو. بھاؤ الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا 100-200 ڈالر میں نکل جاتا، کسی کا 1000-2000 ڈالر میں نکل جاتا، کسی کا 1-2 لاکھ ڈالر میں نکل جاتا. یہ وسعت نہیں کہلاتی، وسعت اس کو بولتے ہیں کہ اپنے مذہب پر پوری طرح مضبوط ہو آدمی، اور دوسرا اگر اصرار کر رہا ہے اپنے مذہب پر تو اس کو اس کے اوپر قائم رکھے، اور جن امور میں اشتراک ہو سکتا ہے جو مذہبی لائن کی نہیں ہے اس میں اس کو برداشت کیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. وسعت ذہنی کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنے ڈھیلے پن کا نام تھوڑی وسعت ذہن ہوتا ہے، وہ تو تنگ ظرفی ہو گئی، بلکہ وہ ایک نکما پن ہے، وہ بےہودہ پن ہے. اس وجہ سے احتسام جو ہے نا اس امت میں پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ پاک یہاں سے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی مجموعی کامیابی کو بیان فرما رہے کہ مسلمان مجموعی طور پر پوری دنیا میں کب کامیاب ہوگا، جب اس میں احتسام آئے گا، مضبوط پکڑنا آئے گا. اب اس کے بعد دوسرا نمبر ہے کہ مضبوط کیا پکڑنا، کس چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو اس کو اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑنا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی القرآن دین اللہ و احکامہ، یہ ترجمہ اس کا کیا گیا، اللہ کا دین، قرآن کریم، اللہ پاک کے احکام، یہ حبل اللہ کہلاتے ہیں. تو مسلمان اگر یوں کہا جائے کہ جو تمہارا لیڈر ہے اس کو مضبوط پکڑو، اگر یہ کہا جائے کہ جو تمہارا وطن ہے اس کو مضبوط پکڑو، جو تمہارا نظریہ ہے اس کو مضبوط پکڑو، جو تمہاری سیاسی پارٹی ہے اس کو مضبوط پکڑو، یہ کسی بھی چیز کو مضبوط پکڑ کے مجموعی طور پر مسلمان پنپ نہیں سکتا، کیونکہ ان سب چیزوں کے اندر جو استحکام چاہیے نا، لیڈر کو پکڑنے میں بھی جو استحکام چاہیے، جگہ کو پکڑنے میں جو استحکام چاہیے، سیاسی نظریے کو پکڑنے میں جو استحکام چاہیے، وہ سارا مسلمانوں کے لیے اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ حبل اللہ کو مضبوط پکڑے. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے تو ہی وہ جمع ہو سکتے ہیں کسی بات پر. اور اگر اللہ کی رسی ہٹ گئی تو چار چھ کا گروپ یہ بولے گا کہ نہیں ہمارے لیڈر کو مانو, چار چھ کا گروپ یہ بولے گا کہ نہیں ہمارے لیڈر کو مانو. وہ کہے گا کہ نہیں ہماری پارٹی کو ووٹ دو, وہ کہے گا نہیں ہماری پارٹی کو ووٹ دو. وہ کہے گا نہیں ہم لوگ صحیح حکومت کر سکتے, وہ کہیں گے نہیں ہم لوگ صحیح حکومت کر سکتے. کبھی بھی ان کے اندر اجتماعیت نہیں پیدا ہو سکتی. اجتماعیت کا راز اس پر ہے کہ سارے کے سارے حبل اللہ کو پکڑیں اور مضبوط پکڑیں. یہ جملہ بہت وضاحت طلب ہے تھوڑا سا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پکڑو تو وہ قرآن کیا ہے جس کو پکڑا جائے. قرآن کی جو تشریح ہے, قرآن کی جو توضیح ہوتی ہے کہ قرآن ہے کیا جس کو پکڑنا ہے, وضاحت طلب چیز ہوتی ہے. اس میں ہر مکتب فکر والا, ہر نظریے والا, ہر اسکول آف تھاٹ والا کرتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے حساب سے تشریح کرتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے, حبل اللہ کی تعین نہیں ہو سکتی. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حبل اللہ کو متعین کرنا کہ حبل اللہ ہے کیا, یہ ایک بہت ہی عظیم مرحلہ ہے, عظیم ترین مرحلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی پیشنگوئی فرمائی کہ یہودی جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ جو 73 جس میں سے ایک فرقہ جو ہے نا وہ ناجی ہوگا, نجات پائے گا, اور 72 جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. فرقہ جو ہے نا وہ مسئلے کے الگ الگ ہونے کو نہیں بولتے, اس کو فرقہ نہیں بولتے. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے, رکو میں جاتے وقت اٹھاتا ہے ہاتھ, نماز سجدے میں جاتے وقت اٹھاتا ہے ہاتھ, ہاتھ باندھتے وقت اٹھاتا. ایک آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے کے پڑھ رہا ہے, ایک آدمی زور سے آمین کہہ رہا ہے, ایک آدمی آہستہ آمین کہہ رہا ہے, اس کا نام فرقہ نہیں ہوتا. یہ فرقہ بندی نہیں ہوتی ہے. چاروں ائمہ جو ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے, وہ چاروں پورے ایک ہی جماعت کے, وہ اہل سنت والجماعت کے, چاروں کے چاروں ایک ہی ہیں. وہ فرقہ جو ہوا کرتا ہے وہ اسکول آف تھاٹ کا نام ہے. فہم الگ ہو گئی قرآن و حدیث کے معنی کی, کہ ہر ایک نے قرآن کے معنی اور مطلب کو عقیدوں کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے اس کی تشریح اپنے اپنے اعتبار سے کی, کیونکہ اعمال اسی کے ساتھ میں جوڑے جاتے ہیں. پھر اعمال کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن کو یہ فرما دی کہ 72 فرقوں میں بٹیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک فرقہ نجات پائے گا, صحابہ نے عرض بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا, جنت میں جانے والا وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو شامل کیا, خالی میں بول کے بھی چھوڑنے دیے, اس میں خاص حکمت اور مصلحت ہے بہت بڑی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے لوگ اپنے اپنا تھاٹ بناتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو ہی لیتے ہیں, پھر اس کو اپنی غرض کے موافق مطلب پنا لیتے ہیں. جب آدمی قرآن, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے قرآن اور حدیث کے مطلب کو اپنی رائے اور اپنی عقل سے نکال کر متعین کرنا شروع کیا تو فرقے بننا شروع ہو گئے. جب کبھی کوئی بات آتی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا اور صحابہ کا اس معاملے میں کیا نظریہ تھا, وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور صحابہ کی اس معاملے میں کیا پریکٹس تھی, اگر اتنا تلاش کر لیتے تو پھر ان کو یہ غلط فہمی نہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ عربی ہمارے سامنے, قرآن ہمارے سامنے, حدیث ہمارے سامنے, عربی ہماری مادری زبان ہے, ہم اگر نہیں سمجھیں گے تو کون نہیں سمجھیں گے, اور اگر مادری زبان نہیں ہے تو ہم نے اس میں اتنا کام کیا ہے کہ ہم خود اس کا مطلب نکال سکتے ہیں, لہٰذا یہ مطلب نکل رہا ہے اس آیت کا, لہٰذا یہ مطلب نکل رہا ہے اس حدیث کا. اب یہ مطلب جو تم نے نکالا, کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ یہی مطلب صحابہ نے بھی نکالا کیا نہیں نکالا. اگر صحابہ نے یہ مطلب نہیں نکالا قرآن پاک کی آیت کا, جو کہ مخاطب اول ہیں قرآن پاک کے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی میں اس آیت کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھ کر عمل کیے ہوئے ہیں, اگر ان کا مطلب اس کے اپوزٹ میں ہے, اس کے مخالفت میں ہے, تو کیا صورت ہے اس کو حق پر بولنے کی, کیا بنیاد ہے اس کے حق ہونے کی؟ اب اگر کوئی آدمی صحابہ ہی کا انکار کر دے کہ صحابی آدمی کوئی چیز نہیں, میں صحابہ کو ہی نہیں مانتا, اب بتاؤ انہیں کہاں کا ہے, اس کا وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا اسلام میں. مانا علیہ و اصحابی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا مانا علیہ و اہل بیت, یہ بھی نہیں, اہل بیت کی تعلیم, تعظیم کا اور محبت کا حکم اپنی جگہ پر دیا گیا, مگر مدار نجات میں جس طبقے کا ذکر کیا گیا اس میں صحابہ کا ذکر ہے پورے, جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں, دوسرے صحابہ بھی سب شامل ہیں. مانا علیہ و اصحابی فرمایا, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو کرنا یہ پڑتا ہے کہ حبل اللہ میں جس مسئلے کو متعین کرنے کا اور جس فکر کو, جس نظریے کو سمجھنے کا مسئلہ سامنے آئے, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور صحابہ کے ارشادات کو اور صحابہ کے عمل کو اور ان کے عقیدے کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں ان کا کیا اتفاق تھا، ان کا کیا اجماع تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس کو تحلیل کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ حبل اللہ متعین ہوتی ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت میں جو علماء حق ہیں ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ صحابہ سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، صحابہ کے توقف سے سمجھیں گے. اور گمراہی اس زمانے میں جہاں سے آئی نا وہ یہیں سے ڈیوائڈ ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے اور نبی کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چلائی گئی بات بعد افتہ، نبی کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے اور صحت مند تنقید سب سے کرنا چاہیے اور بس نبی ہمارے لیے معیار ہیں اور نبی کی بات کو تم خود جج کر سکتے ہو اور قرآن پاک کو تم خود سمجھ سکتے ہو، نہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں نہ اس کے لیے، بس آپ سادہ قسم کے اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، اگر آپ نے جو ہے مطلب انٹر ونٹر تک پڑھ لیا ہے، ایک سوجھ بوجھ آپ کی اچھی ہو گئی ہے تو آپ قرآن پاک کے مطلب کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی عقل کی ٹریننگ ہو گئی اور حدیث شریف کے مطلب کو بھی آپ نکال سکتے ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے یہ اتنا میٹھا جملہ تھا، اتنا میٹھا اعلان تھا اور اتنی میٹھی تھنکنگ تھی کہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی راستہ مل گیا امت کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیڑا غرق ہو گیا امت کا اس فکر میں، گئی امت تباہی کا. ایک دروازہ تھا جو کھول دیا گیا، بڑا مین گیٹ تھا جو کھول دیا گیا یہ اعلان سے. لوگوں نے اس کو دین کی خدمت سمجھا لیکن دین ڈبو دیا گیا اس میں. حبل اللہ جو ہے، حبل اللہ کی شرح کا، حبل اللہ کا تعین، متعین کرنا کہ حبل اللہ کیا ہے، یہ متعین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کے فہم سے اور ان کے عمل سے. ہر زمانے میں جتنے زمانے میں مسائل پیدا ہوتے رہیں گے یا جو بھی مسئلے سابقہ بھی رہے ہوئے ہیں، وہ اس کے جو اسکالر ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، وہ تشریح کریں گے، اس تشریح کے مطابق حبل اللہ متعین ہوں گے. ہر کس و ناقص کو حبل اللہ متعین کرنے کا حق نہیں ہوگا. اس لیے یہ پہلے طے ہونا ہے کہ حبل اللہ ہے کیا. اس کو علماء نے ہر زمانے میں بیان کیا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے کیا اور شریعت ہوتی کیا ہے. اختلافی مسائل میں ہمیشہ آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ بھائی وہ لوگ کچھ بول رہے ہیں، وہ لوگ کچھ بول رہے ہیں، وہ لوگ کچھ بول رہے ہیں. آپ ہی دیکھیے کہ حضرت صحابہ اس پر کیا کرتے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا. اب ہمارے امریکہ میں بے شمار مسائل ہیں، نظریے بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. خود مسائل کے اندر بھی یہ رخ اختیار کیا جا سکتا ہے. کتنے مسائل ہیں اختلافی قسم کے جس میں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ صحابہ میں ایسا ہوتا تھا کیا؟ کس طرح مثال کے طور پر عورتوں کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے. اب صحابہ سے پہلے کر لو، صحابیات پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد مکس گیدرنگ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو آپ بھی کرو، شخص کون منع کرتا ہے. نہیں کرتے تھے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. وہ مل جل کے پروگرام کرتے تھے کیا؟ دیکھ لو آپ. وہ فوٹو مووی تصویر وغیرہ کے قائل تھے کیا ان کے؟ حالانکہ اس زمانے میں ٹھیک ہے یہ آلے نہیں تھے لیکن مصورین بڑے ماہر پائے جاتے تھے، ایسی تصویر اتارتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ آج ترقی یافتہ دور ہے کہ اس میں ہاتھ کا کام زیادہ نہیں ہے، مشینری کا کام زیادہ ہے. مشینری کام وہ کام کر لیتے جو پہلے ہاتھ سے کرنا ہوتا تھا. جمع بین الصلاتین، نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لینے کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، یہودیوں کے کھانے کا، عیسائیوں کے کھانے کا، شادیوں کا مسئلہ ہے یہودیوں کے عیسائیوں کے ساتھ میں، کاروبار کا مسئلہ ہے، سود کے اوپر دھندے کرنے کا ہے، مارگیج کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں جتنے مسئلے اپنے امریکہ کے ہیں خاص طور پر، اس میں بہت ایزی بات ہے کہ یہ معلوم کر لو کہ یہ چیز صحابہ میں کیسے ہوتی تھی. بہت آسانی سے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تشریحات ہوں گی نا، اس میں ہوا اور رائے اور خود نفس پرستی داخل ہے. اس لیے حبل اللہ جو ہے وہ متعین ہونا بہت ضروری ہے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ حبل اللہ ہونا اور اس کو تم ڈھیلا بھی نہیں پکڑنا، کہ تمہارا جو اپنا عمل ہے وہ مضبوط ہونا اور جس کو تم پکڑ رہے ہیں وہ حبل اللہ ہونا. اور تیسری بات اس کے بعد اللہ نے فرمائی کہ جمیعاً اس کو جو پکڑنا تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر نہیں پکڑنا، مل کے پکڑنا. ہر آدمی حبل اللہ کو مل کے پکڑ لے اور اجتماعیت کے ساتھ میں پکڑ لے، کیونکہ یہاں اجتماعی فائدے کا بیان ہو رہا ہے. اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہوگا، کامیابی کس میں ہوگی، مسلمان کس میں کامیاب ہوگا؟ تو آپ دو دو چار چار گروپ اپنے اپنے طور پر پکڑیں گے تو تھوڑے کام ہونے والا ہے. اجتماعیت ضروری ہے. ان حبل اللہ کو پکڑنا، اجتماعیت کے ساتھ میں پکڑنا، اور پھر اس پکڑنے کے اندر متفرق نہیں ہونا. ولا تفرقو اور تم اور کیا اور کیا ولا تفرقو اور الگ الگ مت ہو جاؤ، ٹکڑیوں میں مت بٹ جاؤ، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اجتماعیت کے ساتھ میں. یہاں ایک بہت محتم نشان مضمون ہے ذہن میں رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر لوگ عام طور پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور اتحاد کی دعوت دے کے کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں، سب یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو تو ان کی پرابلمز کا حل موجود ہے اور اگر یہ متحد نہ ہو تو ان کی پرابلمز کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتے. یہ سب سمجھتے ہیں، چھوٹی فہم کا بڑے فہم کا سب اور تقریر بھی سب کرتے ہیں لکھتے بھی سب کچھ ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ یہاں یہ آتا ہے کہ پھر آپ ہر یہ کہتے ہیں جتنی دنیا میں مسلمان ہیں ان سب کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے, مل جانا چاہیے, اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. بعض لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جو بھی اپنے کو مسلمان بول رہا ہے اس کے ساتھ میں تمہارا تعاون ہونا چاہیے. جو اپنے کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. یہاں یہ بات سمجھنے کی تھوڑی سی کہ مسلمان کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا, پہلے ایک یہ چیز متعین کرنے کی ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ متعین ہو جائے پہلا پوائنٹ تو پھر اس کے بعد میں آسانی سے ہم ان سب مسلمانوں کے بارے میں ایک یہ رائے دے سکتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے کہ یہ مل کر حبل اللہ پکڑیں. اگر کوئی مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا, کس وجہ سے شامل ہوتا ہے کس وجہ سے نہیں, اس کو میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا, تو پھر ہم اس کے اوپر یہ آیت ہی اپلائی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ملو یا تم اس کے ساتھ میں جا کے جوائن ہو جاؤ یا وہ تمہارے ساتھ میں آ کے جوائن ہو جائے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ میں پھر مل کے رہو. اس بارے میں علماء نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں فکری اور نظری وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک دنیاوی لین کے ایک اخروی لین کے, دینی لین کے. جو دنیاوی لین کے اختلافات پائے جاتے ہیں لوگوں میں ان کا حساب الگ ہے, ان کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں, یا اسے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں سب. جیسے لوگوں کا اپنا اپنا کام بھی الگ الگ ہوتا ہے, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے وہ اس سے مختلف ہے, جیسے اختلاف تھوڑی منع ہے. بھائی ایک آدمی ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک لائر ہے ایک پلمبر ہے ایک فلاں ہے ایک فلاں ہے تو وہ الگ الگ ہے, تو یہ اختلاف مقصود یہ تھوڑی اللہ نے فرما رہے کہ سارے مل کے ایک ہی جاب کرو سارے مل کے ایک ہی کھانا کھاؤ سارے مل کے, ایسا نہیں کہتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. دنیاوی لین کے اختلاف کی نوعیت کہاں کون سی چیز ہونا چاہیے کون سی چیز نہیں وہ الگ ہے. دینی لین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک اصول میں بنیادی قاعدوں میں اور ایک فروع میں یعنی جزئیات اور مسائل میں. جو بنیاد اصول میں جو اختلاف ہوا کرتا ہے اس اختلاف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین کی کسی بات کا انکار اس تھاٹ سے اس نظریے سے لازم آ رہا ہو تو وہ اسلام کی باؤنڈری سے خارج ہو جائے گا, اس پر اسلام اپلائی نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ ایمان میں آنا کیا ہے ایمان سے نکلنا کیا ہے, اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کو مان لینا یہ ایمان میں آ جانا ہے. تصدیق ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو لے کر آئے اس کو مان لینا یہ ایمان ہے, اور اس سے نکل جانا یہ ایمان سے نکل جانا ہے. اس سے نکل جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ آدمی اپنے مذہب کی تبدیلی کا اعلان کر دے کہ میں نکل گیا. اس سے پہلے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اس میں آیا ہی نہیں, جو آدمی آیا ہی نہیں اس کو کافر کہتے ہیں, جو آدمی آیا اور آنے کے بعد میں اس میں سے نکل گیا اس کو مرتد کہتے ہیں, جو آدمی آیا ہی نہیں لیکن اپنے آپ کو آیا ہوا بتا رہا ہے اس کو منافق کہتے ہیں, جو آدمی آپ کے ماجہ ابی رسول کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہے, ماجہ ابی رسول کی تصدیق کرتے ہوئے وہ منسوخ اور کینسل شدہ مذہبوں کی تائید کرتا ہے یا اس کو اپناتا ہے تو وہ کتابی ہے, چاہے یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو, یہ سب کیا ہیں اسلام سے اسلام کے باہر کے طبقات ہو جاتے ہیں. ایک شکل اس کی یہ ہے کہ آیا ہی نہیں ایک آدمی, ایک آدمی اندر سے ہے ہی نہیں لیکن باہر میں ظاہر کیا, ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد میں نکل گیا, ایک آدمی اسلام کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ نہیں یہ دوسرے بھی صحیح ہیں. بعض لوگ جو ہے نا وہ سچائی کے تعدد کے قائل ہیں, ہمارے ہندوستان میں ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بھی سچا اور ہم بھی سچے, سب اللہ کے پاس جانے کے واسطے تھے, تم اپنے راستے سے اللہ کے پاس جاؤ ہم بھی اللہ کے راستے اپنے راستے سے جا رہے ہیں, دونوں مل کے وہاں جا کے مل لیں گے, اپنی طرف سے بول رہے ہیں مل لیں گے بولتے, وہاں جا کے تھوڑی ملاقات ہونے والی ہے, ستانہ بینہما وہ مشرق میں وہ مغرب میں وہ ادھر وہ ادھر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملنے کا. تو جو آدمی ایسا کرے وہ بیچ میں شامل نہیں ہوتا. اب اس کے بعد میں ایک اور قسم پائی جاتی ہے یہاں پر, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کو اللہ رسول کی بات کا ماننے والا بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ وہ شعائر اسلام کا پابند بھی ہے, نماز روزے وغیرہ کا پابند بھی ہے, اپنے کو مسلمان بھی بتاتا ہے, لیکن اس کے جو نظریہ ہے اس کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں سے ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کا انکار ہوتا ہے, اس کے عقیدوں سے ضروریات دین میں سے کسی ضروری بات کا انکار ہوتا ہے. ضروریات دین کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں ان سے جو مطلب نکلتے ہیں اس کے بہت سے لیول ہیں. اس میں سے ایک اصطلاح ہے عربی کی, اس کو کہتے ہیں قطعی دلالت اور قطعی ثبوت. قطعی دلالت کا مطلب, قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کنفرم طریقے سے کوئی چیز ہم تک آنا, جیسے قرآن پاک پورا کا پورا کنفرم طریقے سے بالکل صحت کے ساتھ میں منتقل ہوتا ہوا, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی. احادیث کی ایک قسم ایسی ہے جن کو متواتر اور مشہور حدیثیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اتنے کثرت سے آئے ہیں, اتنے کثیر واسطوں سے کہ کسی بھی زمانے میں اتنے لوگ اس کے کہنے والے تھے, بیان کرنے والے تھے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کسی درجے میں بھی نہیں مانا جا سکتا, توافق اور التفاق ان کا محال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ثبوت میں, ثبوت پروف, ثبوت کا ترجمہ پروف ہے, اپنے پروف میں وہ بالکل قطعی ہے. اس کے بعد قطعی دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, وہ بات اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, اس میں کئی مطلب نہیں نکلتے, ایک ہی مطلب نکلتا ہے. اس کو عربی کے اصطلاح میں قطعی ثبوت اور قطعی دلالت. ثبوت معنی پروف اور قطعی معنی پکا, دلالت معنی مطلب کو بتانا, قطعی معنی پکا, مطلب بھی پکے طریقے پر بتا رہی ہے بات عبارت, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا پروف بھی بالکل پکا ہے. ان دونوں چیزوں سے جو مطلب نکلتا ہے قرآن و حدیث میں سے, جو باتیں قرآن و حدیث کی ان دونوں قسم کی موجود ہیں, اس میں لوگوں کے درمیان معروف بھی ہو گئی کچھ چیزیں, خاص عام میں, خواص میں, عوام میں معروف جانی پہچانی ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر نماز, پانچ نمازیں جو ہے نا یہ فرض ہیں, رمضان کے روزے یہ فرض ہیں, زکات جو ہے یہ فرض ہے, فلا فلا صورت میں حج جو ہے یہ فرض ہے, زنا کرنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, چوری کرنا حرام, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ قطعی ثبوت سے ثابت ہیں, قطعی دلالت سے ثابت ہیں, اور عام خاص مسلمانوں میں یہ چیز جانی پہچانی ہو گئی. اس کو ضروریات دین کہتے ہیں. ضروریات دین جب بولتے ہیں تو وہ دین کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا, آپ کا آخری نبی ہونا, آپ کا سارے رسولوں کا سردار ہونا, آپ کا امام الانبیاء ہونا, آپ کا آخری نبی ہونا, ضروریات دین میں سے جانی پہچانی چیز ہو گئی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے کو مسلمان بتائے, کلمہ بھی پڑھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر اسلام کا پابندی ہو, یعنی نماز بھی پڑھتا ہو, روزہ بھی رکھتا ہو, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ میں, لیکن اس کے باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار ہو رہا ہو, ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دین کا انکار اس کی عبارت سے, اس کے کہنے سے ہو رہا ہو, اس کے بولنے سے ہو رہا ہو, اس کے لکھنے سے ہو رہا ہو, تو یہ آدمی بھی اسلام کی باؤنڈری سے خارج ہے. کفر کی یہ بھی ایک قسم ہے, اور یہ بڑی قسم ہے. یہ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے معلوم؟ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو فرمایا اور اس نے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا. اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا, اللہ کی رحبانیت کا, کس چیز کا انکار کیا؟ ایک بات کا انکار کیا, پورے مذہب کا انکار نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ شیطان خود اس دوسری قسم کا کافر ہے. شیطان خود اس ٹائپ کا کافر ہے جس ٹائپ کے کافر مسلمانوں کے بعض طبقے جو اپنے کو مسلمان بتاتے ہیں اور اہل حق ان کو کافر بتاتے ہیں, شیطان خود اس ٹائپ کا کافر ہے. وہ یہ ہے کہ پوری بات کا انکار نہیں بلکہ ایک بات کا انکار اگر کوئی کرے گا لیکن وہ ضروریات میں سے ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بغاوت کی ایک قسم یہ بھی, ایک بغاوت یہ ہے کہ بالکل نہیں مانتے جاؤ, اور ایک بات, ایک بغاوت یہ ہے کہ ہم آپ کی فلاں بات نہیں مانتے, اور ایک ہے فسق و فجور. فسق و فجور الگ چیز ہے. فسق و فجور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماننے کے باوجود نہیں کرنا. ہم مانتے ہیں صاحب نماز پڑھ دے لیکن نہیں ہو رہا ہم سے, غلطی ہو گئی. ہم مانتے ہیں کہ فلاں چیز ضروری لیکن نہیں ہو رہی ہم سے, غلطی ہو گئی, غلطی ہو رہی ہے, اللہ معاف کر دے, ٹھیک ہے پرسوں توبہ کر لیں گے, ابھی تو جوان ہیں, پھر تھوڑا بڈھے ہو جائیں گے اور اندازہ لگ جائے گا کہ اب ہم کسی کام کے نہیں ہیں تو چلو مسجد کے کام کے ہو جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جوانی میں تو آتے نہیں ادھر مسجد میں, اور جب کسی کام کے نہیں رہتے تو مسجد پکڑتے ہیں, مسجد پکڑ کے وہاں جا کے خاموش نہیں رہتے, وہاں لڑائیاں لگاتے ہیں. ہر مسجد میں جھگڑے, ہر مسجد میں پنچار, صورتحال یہ کہ گھر میں بھی نہیں چلتی ان کی, گھر والے مار کے بھگائے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کو, اے دکھنا نہیں تم بار بار ادھر والے, جب دیکھو جب گھر میں رہتے ہیں جاؤ مسجد, وہاں جا کے پھر اب کوئی کام کچھ نہیں رہتا. یہ فسق و فجور ہے کہ آدمی مانتا ہے لیکن کر نہیں پایا کسی بات کو, کیونکہ نفسانیت کی وجہ سے نہیں کر پایا, شیطانت کی وجہ سے نہیں کر پایا, سستی کی وجہ سے نہیں کر پایا, انوائرمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پایا, پہلے سے ہیبٹ نہیں بننے کی وجہ سے نہیں کر پایا, بہت سی وجوہات سے آدمی نہیں کر پاتا. فرض ہے اس کے ذمے کہ وہ جس رکاوٹ کی وجہ سے نہیں کر رہا اس رکاوٹ کا علاج کرائے. جیسے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہے, کہ بھائی میں فلاں چیز کو ضروری سمجھتا ہوں، دین کی مگر نہیں کر سک رہا ہوں تو اس کا علاج ہونا چاہیے، تو تدبیر کرے آدمی. لیکن اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے کسی ضروریات دین میں سے کسی بات کا، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. پھر اس کے دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی جانتا ہے پھر انکار کرتا ہے، اور ایک یہ کہ ناواقفیت سے کر رہا ہے. تو جو ضروریات دین ہے نا، اس میں نہیں جاننا بھی عذر نہیں ہے. کوئی آدمی نہ جانے میں ایسی بات کر بیٹھا یا انکار کر بیٹھا بات، تو عذر نہیں قرار دیتے اس کو. بھائی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آپ اس کو نہ جانے، اور یہ عقیدے کا معاملہ تھا، بغیر جانے ہوئے آپ نے ایسا کہ اپنا عقیدہ بنا لیا، نہ جاننا بھی عذر نہیں ہے. اور اس میں اگر کوئی تاویل کر رہا ہے آدمی، بات کا مطلب بدل رہا ہے، قرآن پاک کی بات کا مطلب بدل رہا ہے، حدیث شریف کی بات کا مطلب بدل رہا ہے، مطلب بدلانا، نہ تو تاویل معتبر ہوتی اس میں، اور نہ ناواقفی عذر قرار دیا جا سکتا ہے اس میں. اچھا، جو چیز ایسی ہو کہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت نص سے ثابت ہو، اس کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں میں، اور وہ ضروریات میں شامل نہیں ہوئی، یعنی خاص عام میں پبلک میں جانی پہچانی ہوئی چیز نہیں، ایسے بھی بعض عقیدے ہیں، اس کو صرف قطعی کہتے ہیں، ضروریات نہیں کہتے ان کو. جو ایسی قطعی باتیں ہوتی ہیں، ان قطعی باتوں میں اگر کوئی آدمی ناواقفی قرار برت رہا، برت کے بول چکا ہے، لکھ چکا ہے، یا وہ عقیدہ بنا چکا ہے، تو بتا دینے کے بعد اس کا اس سے رجوع کر لینا ضروری ہے. اب علماء اس کو بتا دیں گے کہ تمہارے یہ عقیدہ فلاں فلاں باتوں سے ٹکرا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے یا حدیث شریف کا انکار لازم آ رہا ہے، سمجھا دینے کے بعد مان جائے. اگر سمجھا دینے کے باوجود وہ اپنی بات پر اقرار کرتا ہے، سمجھا دینے کے باوجود وہ اپنی بات پر اقرار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے اور رجوع نہیں کرتا اپنی بات سے، تو بھی وہ نکل گیا، اسلام کی باؤنڈری سے باہر شمار ہوتا ہے بعد. اسی طریقے پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فکر یا اپنی بات یا اپنے تھاٹ کو لکھ دیا ہے، لیکن جب ان سے آپ پوچھنے جائیے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، اور جب اور ان کی معتبر کتاب سے اس کو بتائیے تو اس کی تقریب نہیں کرتے، یا اس سے رجوع نہیں کرتے، اس کے غلط ہونے کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب پوچھیں کہ تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے ہمارا تو نہیں ہے بولتے، اور یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بھائی وہ غلط ہے، اس کو غلط نہیں مانتے. اگر ایسا کریں گے تو بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا، وہ حبل اللہ کے زمرے میں نہیں آتے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس وجہ سے کیا ہے، مسلمانوں میں ایک گروپ اہل سنت والجماعت کی حیثیت سے علماء کرام جن لوگوں کو بحیثیت مسلمان متعین کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر واعتصموا بحبل اللہ جميعا والی آیت اپلائی ہوتی ہے، آپ انہی سے اس کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور انہی کے درمیان میں آپ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، انہی کو جمع کر سکتے ہیں حبل اللہ کے اوپر. اور یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حبل اللہ پر آئیں، جو حبل اللہ پر آئے ہیں ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ان کو نہ بولیں. اس میں ایک بات ذہن میں رہنے کی یہ ہے کہ جو باطل پر ہے نا، جو غلطی پر ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اس کو کچھ مت بولو، وہ تم کو کچھ مت بولے. غلطی والوں میں یہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہوتی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو غلطی پر ہے وہ حق والے کو نہ بولے، جو حق والا ہے وہ تو غلطی والے کو بولے گا. فلا ينازعنک فی الامر، وہ لوگ آپ سے جھگڑے نہیں، آپ تو بولنے کا بولو. ان کو جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کو کہا گیا کہ وہ آپ سے جھگڑنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا اس بات کا، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کیا ہے، یہ سمجھا دینے کا فریضہ ہمارا بند. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں غلط فہمی میں، کمزوری میں، کہ بھائی وہ اگر فرض کر لو جو دوسرے فرقے والے رہے ہیں جن کو اسلام کی باؤنڈری سے خارج قرار دیتے ہیں علماء، وہ اگر کچھ بولتے ہیں خاموش ہو جاؤ بھائی، جان دو پکارنے رہے پکارنے دو، اور اگر یہ کچھ بولنے کو بھائی ارے مت بولو بھائی، انتشار ہوتا امت میں، خلفشار ہوتا، فتنہ پیدا ہوتا. بھائی یہ فتنہ کس بات سے ہوتا، کس کو بولنے کا حق ہے، کس کو نہیں بولنے کا حق ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کس کو روکیں گے کہ تم مت بولو، اور کس کو نہیں روکیں گے کہ تم یعنی اجازت دیں گے کہ اپروو کریں گے کہ بھائی تم بول سکتے ہو؟ یہ خود ایک علم ہے، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہوتا. یہ خود ایک علم ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی آدمی اگر کسی نظریے کی تردید کرا دے بولے نہیں میں فتنہ ہوتا خاموش بیٹھوں، اور کوئی دوسرا آدمی بول رہا ہے نہیں نہیں بولنے دو یہ بےخودے ہیں. ہمارے پاس ابھی وہ آدمی غلطی کرے تو وہ بےہودا ہے، بولے رہا بولے نا، اور ہم بولنے کو گئے تو وہ نہیں فتنہ ہوتا امت میں، انتشار ہوتا امت میں. یہ خود عوام کو، مسلمانوں کو یہ خود نہیں معلوم ہے کہ روکنا کس کے ہاتھ ہے اور اجازت کس کو دینا ہے آپ کو تاکہ حق پھیلے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الٹا ہو گیا قصہ پورا. کہ جو ذرا کمزور شریف نظر آ گیا اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے, جو شریف اور جناب غلیظ قسم کا ہے اس کو ڈھیلی ڈوری دے دی جاتی. یہ نہیں ہے طریقہ, اس سے حق نہیں پھیلے گا, اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں اجتماعیت اور احتسام نہیں آئے گا, نہ اجتماعیت آئے گی نہ احتسام آئے گا, مضبوطی نہیں آئے گی ان کے اندر, ان کے اپنے دین میں مضبوطی نہیں آ سکتی. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ظالم کو ظالم کا ہاتھ پکڑو. جو غلط مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ میں جو واقعتاً ایسے عقیدوں میں غلطی کر رہے ہیں ان پر پابندی عائد کریں, ان کو روکا جائے کہ بھائی تم کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے, تم کو یہ کرنے کا حق نہیں ہے, ورنہ تو وہی حساب ہو جائے گا. دوست آباشت کے گیرت دست دوست, در پریشان حال یہ درمان لگی. ایک مشہور شعر ہے شیخ فادی کا, انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوست وہ ہے کہ جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے پریشانی کے اندر اور مصیبت کے اندر. پریشانی اور مصیبت میں اگر آدمی کسی دوست کا ہاتھ پکڑا تو ہی دوست ہے, ورنہ تو چائے پینے کے وقت میٹھا کھانے کے وقت تو دوست ویسے بھی بہت ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کے دوست تھے, وہ دوست کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی تو یہ دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے, اور جس سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی وہ اس نے ہاتھ اپنے چھوڑے ہوئے تھے دونوں, اور دھنا دھن چل رہی تھی گاڑی, خوب پٹائی کر دی اس نے. اب یہ کہہ رہے ہیں ارے میاں کیا ہو رہا ہے, کہنے کہ نہیں نہیں میں تیرا مہربان ہوں, تو کچھ نہ سمجھتا. اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کو مارے جا رہا تھا, اس نے خوب تیسرے حکم تک اس کو نرم کیا, اس کے بعد میں اس کا جی بھر گیا وہ چلا گیا. تو کہنے کے یار تم بھی عجیب قسم کے دوست, یہ تم نے یہ تم میرے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اندر سے میرے دشمن ہو, یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے کہ نہیں میں کیسا اندر سے تیرا دشمن ہوں, میں تو پکا دوست ہوں بھائی, بڑے لوگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. بڑے لوگوں کی تعلیمات, شیخ سادی کا شعر یاد آ گیا, اس لیے میں نے کیا. میں نے کہا کیا شعر تھا؟ کہنے لگے دوست آباشت کے گیرت دست دوست, دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے جبکہ وہ پریشانی میں ہو, در پریشان حال ہو درمان لگی, اس لیے میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لیے تھے, تو پٹ گیا تو تیری قسمت ہے, میں کیا کروں. یہ صورت حال ہو گئی, اہل باطل کو روکنا پڑے گا اہل حق کو, اور اہل حق کو موقع دینا پڑے گا اہل باطل کی فرمائش کا سمجھانے کا اور حق ان پر کھولنے کا. یہ طریقہ ہوتا ہے, تب کہیں جا کے حبل اللہ واضح ہوگا اور تب کہیں جا کے احتسام پایا جائے گا, مضبوطی پائی جائے گی حبل اللہ کی. یہ جو قصہ ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو بہت سے طبقات ہیں جو اپنے کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہے نہیں وہ مسلمان, تو یہ علماء سے پوچھ لینا پڑے گا آپ کو. جو علماء حق ہیں علماء ربانی ہیں وہ بتا دیں گے, اور وہ کس طرح سے بتائیں گے وہ آپ کو اس کا پروف بھی دیں گے. وہ یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے یا قطعیات دین میں سے, دین کی جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے, یا دین میں جو قطعی باتیں ہیں پکی باتیں ہیں جس کی تھوڑی وضاحت میں کر چکا ہوں, ان میں سے کسی بات کا انکار لازم آ رہا ہو ان کی بات سے, تو اگر وہ چیز ضروریات میں سے ہے تو نہ تعویل چل سکتی نہ جہالت چل سکتی, عذر نہیں ہے یہ دونوں چیزیں, پھر بھی ان کو کافر قرار دیا جائے. پورا کا پورا مجموعہ ویسا ہوگا تو پورے مجموعے کو باؤنڈری کے باہر قرار دیا جائے گا, ان کا اعتبار ہی نہیں ہے اس میں. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ ضروریات میں سے نہیں قطعیات میں سے ہے, ان کی فہمائش کی جائے گی, ان کو بتایا جائے گا نوٹ کہ بھائی تمہاری اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے, دیکھو فلاں فلاں چیز پر ضبط پڑ رہی ہے, قرآن پاک کی فلاں آیت اس کے خلاف ہے, حدیث شریف کے خلاف ہے, فلاں بات کے خلاف ہے, فلاں اور یہ پکی باتیں ہیں اس کے خلاف جا رہی ہیں. اس کے باوجود وہ اقرار اگر وہ رجوع کر لیتا ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے وہ شامل ہو گیا, کیونکہ غلطی تو ہوتی ہے آدمی سے, علمی غلطی بھی ہوتی ہے عملی غلطی بھی ہوتی ہے, اور اگر وہ نہیں مانتا اس بات کو تو پھر اس کو بھی اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. اب جو بچے گا اس کو یوں کہا جائے گا کہ یہ حبل اللہ کے دائرے میں ہے اور ان کے احتسام کی فکر کی جائیں گی. آج پوری دنیا میں مسلم سیاست میں جو گڑبڑ ہے یہ بھی ہے, مسلم کی پالیٹکس میں جو گڑبڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے مسلم غیر مسلم کی تعین نہیں ہے, جب وہ بات نہیں ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی مسلمانوں کے نام سے آ جا رہا ہے, مسلمانوں کا استحصال کر رہا ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار باتیں فرمائی, واعتصموا مضبوط پکڑو, اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, اور مل کر پکڑو, اور اس پکڑنے میں الگ الگ مت بنو, تفرق مت کرو. اور پھر اللہ پاک نے یاد دلایا اچھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تم اللہ پاک کی نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے, اللہ پاک نے اسلام کی اور ایمان کی بدولت تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں محبت پیدا فرما لی, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے فضل سے اور دین سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اور تم آگ کے کنارے پر تھے, آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, اللہ نے تم کو ایمان دے کر اور دین دے کر بچا لیا. اللہ پاک تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو اسی طرح بیان فرماتے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر چلو. اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے, خیر کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے، یہ ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. منکم من تبعیض کا ہے، بعض کو بتانے کے لیے، پورے کے پورے ایک ساتھ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ کام کرتے رہنے کا حکم ہے کنٹینیو. اسی لیے یہ ہے کہ ایک وقت ایک جماعت کر کے آئے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے، پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر دوسری چلے جائے، پھر دوسری آ جائے تو پھر تیسری چلے، کنٹینیو مسلسل یہ کام ہوتے رہنا ہے. پورے کے پورے نکل کے ایک کام کرنے لگے پھر پورا نظام دنیا مختل ہو جائے گا، حلل ہو جائے گا. بقیہ یہ ہے کہ ایک وقت جا کے لوگوں کو سمجھا بول بتا کے آ جائے تو کام چل جائے، ایسا بھی نہیں ہوں گا. اس کے واسطے کیا ہے، کنٹینیو ایک تسلسل قائم رہنا پڑتا ہے. آپ کو ٹائم دیکھنا ہے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، جس وقت ٹائم آپ کو دیکھنا ہے اس وقت گھڑی چلے تو مل جائے گا آپ کو وقت پہ ٹائم. وہ تو گھڑی اگر کنٹینیو 24 گھنٹے چلتی رہے گی تو جب آپ کو ٹائم دیکھنا ہے جب مل جائے گا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ نہیں میرے کو عشاء کے وقت دیکھنے کا ہے تو جب ہی اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں جب ہی اس کو جناب لگا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، نظام ہی نہیں چلے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ولتکم منکم امہ. ایک مفسر نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلی آیت میں اللہ نے انسان کی کامیابی کا بیان کیا ہے پرسن کی تنہا، اور دوسری آیت میں اللہ نے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی کا بیان فرمایا ہے، اور اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں یہ دو باتیں پیدا ہونے کے راستے کو بیان فرمایا. اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ افراد کے اوپر محنت کرنے کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، جو غیر ہیں ان کو اپنی طرف بلانے کا، جو اپنے ہیں ان کو دین پر جمانے اور دین پر چلانے کا. جو غیر ہیں ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے دعوت الی الاسلام ہے، جو اپنے ہیں ان کو دین پر چلانے اور جمانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس لیے فرمایا ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے مسلسل جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے اور بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بقیہ مضامین کو انشاءاللہ پھر سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك ومسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس میں اخلاص نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم ہمیں عطا فرما دیجیے، ہماری فہموں کو درست فرما دیجیے، ہماری عقلوں میں کمال پیدا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن و حدیث کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے نور کو ہمارے گوشت میں، پوست میں، خون میں، رگوں میں، ہڈیوں میں، سب میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کانوں میں، آنکھوں میں، منہ میں، سب جگہ اے اللہ قرآن پاک کے انوار کو داخل فرما دیجیے، اور ہمارے پورے جسم کو قرآن پاک کے مطابق استعمال کروا لیجیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، دین کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، دین پر چلنے کا شوق، دین کو حاصل کرنے کا شوق، اور دین کی محنت کا شوق، دین کو پھیلانے کا شوق. اے اللہ جو آپ نے ذمہ داری ہم پر عائد فرمائی ہے اس کو پورا کرنے والا بنا دیجیے، اس کی ہمت عطا فرمائیے، اس کے اسباب میسر فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں ہماری پوری فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے بارگاہ میں پیش ہے، ہم ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم کسی چیز سے مستغنی نہیں ہیں، اور اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اپنے کرم سے ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا فرمائیے. جتنے بھائی جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے. جن کی روزی کم ہے اپنے فضل سے ان کی بڑھا دیجیے. جن کی آپ نے بڑھائی ہے اس میں برکت عطا فرما دیجیے. جن کو مشقت سے ملتی ہے روزی ان کو آسانی سے دلا دیجیے. جن کی دور ہے ان کی خرید فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اولاد کو نیک اور صالح بنائیے. اے اللہ ہم کو دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا بنا دیجیے. استقامت عطا فرمائیے. بلند ہمتی عطا فرمائیے. حوصلہ نصیب فرمائیے. آپ کی خشیت اور تقویٰ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے. ہر ابتلاء اور آزمائش سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. سارے عالم کے مسلمانوں کے خوف کو امن کے مبدل فرما دیجئے، پوری دنیا پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ فرما دیجئے، مسلمانوں کو پھر سے منظم فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو فہم عطا فرما دیجئے دین کی، اور دین کی ذمہ داری پر ان کو کھڑا فرما دیجئے، مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں میں مرکزیت پیدا فرما دیجئے، مسلمانوں کو شخص واحد پر مجتمع فرما دیجئے، یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور جن جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ بر و بحر میں، خشکی تری میں، حرمین میں، اور جہاں بھی آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کو آپ قبول فرما رہے ہیں، اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ان دعاؤں میں ان بزرگوں کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم